ما قالوا فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا ليبحث في الارض لجواري كيف صوءة اخي قالوا يا ويلتى اعجبت ان اكون من هذا الغراب. جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ اعلان کیا جا چکا تھا کہ درس نمبر 656 یعنی آج کا درس مہینہ شوال کا چل رہا ہے, اس لیے آج شوال کی تاریخ کی مناسبت کا خیال کرتے ہوئے آج کے درس کا موضوع رہے گا. اور الحمدللہ اس وعدے کی پاسداری کی جا رہی ہے. یہ جملہ اس لیے کہنا پڑا کہ عام طور پر پچھلے درس کے آخر میں جو وعدہ ہوتا ہے وہ آئندہ درس میں تو کبھی پورا نہیں ہوتا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیوں موجودہ سال 75واں سال ہے اس عظیم سانحے یا حادثے کے حوالے سے, تو اگر یہ شوال کا مہینہ ختم ہو گیا تو یہ مناسبت بھی چلی جائے گی. یہ بھی عرض کر دوں کہ اس حوالے سے مجھے کوئی پرانی بات نہیں دہرانا ہے, لیکن تاریخ سے آگہی جو دین کو سمجھنے کے لیے بھی انتہائی ضروری, جیسا کہ میں اکثر یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ نہ مسائل پھر سمجھ میں آ سکتے ہیں نہ واقعات امام جب تک کہ آدمی تھوڑا سا تاریخ سے آگاہی نہ رکھتا ہو. آیت اللہ سیستانی کا تو فقہ اور اصول میں ایک مشہور نظریہ کہ کوئی مجتہد یا مرجع فتویٰ بھی نہیں دے سکتا یا نہیں دینا چاہیے جب تک کہ اس کے پاس تاریخ کا ایک تسلی بخش علم نہ ہو. اب یہ دوسری بات ہے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو مشورہ تو دے سکتا ہے, فتویٰ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ مجتہد سے مجتہد کی تفریح حرام. لیکن یہ جو مشورہ دیا گیا اس کی وجہ بھی یہی کہ بہت سارے فقہی مسائل ایسے ہیں جو آج بیٹھ کر ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ مسئلہ یا یہ فتویٰ شریعت میں کیوں آیا, جب تک کہ ہمیں وہ تاریخ پتا نہ ہو. خصوصیت کے ساتھ پاکستان اور ہندوستان میں جہاں مذہب سمجھ کے کم عمل ہو رہا تھا, یہ لفظ تھا بھی یہ اہمیت رکھتا, جہاں سمجھ کے کم عمل ہو رہا تھا بلکہ صرف ایک رسم ایک رواج ایک بزرگوں سے ملا ہوا طریقہ اسی کی پابندی کی جا رہی ہے, جنہوں نے ابتدا اس خطے میں جو پاکستان اور ہندوستان کا خطہ کہلاتا شیعت کو پہنچایا وہ بہت ہی سمجھدار اپنے زمانے کے تقاضوں اور آنے والے زمانے کے حالات کا خیال کرنے والے تھے. لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ دو تین نسلوں کے بعد ایک سستی ایک لاپرواہی آ جاتی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت ان بزرگوں نے وہ بنیادیں ڈالی تھی اس وقت کے حالات سے وہ بالکل صحیح تھی. حالات بدلنے کے بعد جو کہ ہمیں تاریخ تو نہیں بتاتی, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے جو اپنے بزرگ کو کرتے دیکھا وہ عین ہی اسی کی نقل, جس کی بنا پر ایک زمانے کی چیز دوسرے زمانے میں بالکل بیکار ہو گئی. بہت مختصر اشارے کر رہا ہوں. پانی کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ مسئلہ اس زمانے میں یقیناً اتنا ہی قابل توجہ تھا جتنا نماز اور روزے کے واجبات والے مسئلے, مگر اس زمانے کی حد تک جب گھروں میں آب قلیل ہی تھا آب خور کا رواج نہیں تھا. مسئلے کی بنیاد بالکل صحیح رکھی گئی لیکن اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے, اب جب گھروں عام طور پر آب خور ہونے لگا چاہے براہ راست پانی کے ذخیرے سے پانی آ رہا اور چاہے گھر کی عمارت کے اوپر ایک ٹنکی بنی ہوئی ذخیرہ آب اور اس سے نلوں کے ذریعے آ رہا ہو, بہرحال اب پانی کور ہو گیا. کور پانی کی چھینٹوں کا وہ مسئلہ ہے ہی نہیں جو قلیل پانی کی چھینٹوں کا مسئلہ, مگر جنہوں نے فقط اپنے گھر کا ماحول دیکھا مسئلہ نہیں سمجھا کہ اگر کہیں سے پانی کی چھینٹیں گر رہی ہوتی تھی تو ہمارے بزرگ مرد یا بزرگ خواتین اپنے لباس کو اٹھا کے آگے کیوں بڑھتے؟ ان کو وجہ نہیں پتا، صرف انہوں نے ایک طریقہ دیکھا. تو ان کی حالت یہ کہ اگر مکہ مکرمہ میں جا کے زمزم کا پانی ہی ان کے لباس پہ گرے تو وہ اپنے آپ کو نجس سمجھتے. اور ان کے اس انداز کو دیکھ کے مجھے یقین ہے کامل کہ جب وہ جنت میں جائیں گے اور کوثر کا پانی اگر ان کے کپڑوں پہ گرے گا تو وہ اس کی بھی طہارت کے لیے پریشان پریشان گھومیں گے. اس لیے کہ مزاج فقط اور فقط عادت کے تحت اور دیکھا دیکھی میں بنا ہے، مسئلہ نہیں پوچھا گیا. ہمارے مراجع کرام آج ہی نہیں پہلے اس چیز کی اجازت دیتے تھے کہ اگر نل کے نیچے آپ اپنا ہاتھ وضو کی نیت سے گزار دیں، یہ جیسا کہ آج کل غسل میں تو تقریباً ہر اس گھر میں یہی طریقہ ہوگا کہ جہاں پر شاور لگا ہوا کہ آدمی اس پانی کی دھار کے نیچے کھڑے ہو کے غسل کرتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہاتھ کی مدد سے اپنے جسم بھر پانی کو پہنچا دیتا. لیکن یہی طریقہ کار تمام مراجع وضو کے حوالے سے بھی لکھتے آ رہے ہیں، غسل اور وضو کے مسئلے میں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں. مگر ہمارے یہاں یہ جو طریقہ کار رائج رہا کہ ہر صورت میں پانی چلو میں لیا جاتا، یہ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، اس مسئلے میں تو میں حمایت کر رہا ہوں. مگر یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جب غسل اور وضو دونوں کا ایک مسئلہ، تو غسل میں ہم بڑے اطمینان کے ساتھ لوٹے یا مگے کی دھار سے شاور پر منتقل ہو گئے اور ہمیں نہ کوئی پریشانی ہوئی نہ کوئی زحمت. وضو کے اندر یہ منتقلی اکثر دل قبول نہیں کرتا، یعنی جن کے گھروں میں باقاعدہ نلوں میں پانی ہی آتا ہے، ہوا نہیں آتی، وہ لوگ وضو کرتے وقت اس سے چلو ضرور لیتے، جبکہ پانی کی دھار کے نیچے سے اپنے چہرے یا کوہنی کو گھمایا جا سکتا ہے، گزارا جا سکتا ہے. اچھا اب یہاں پہ جو نقل ہو رہی ہے ٹھیک نقل ہو رہی ہے، مگر اس کے پیچھے بھی ایک فائدہ ایک مسئلہ ہے. مسئلہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ مسئلہ کسی کو نہیں پتا، یہ فقط نقل. چنانچہ اس نقل کا نتیجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یا آئندہ کبھی حالات بدل جائے تب بھی وضو کا یہی طریقہ رہے. اور بہت ہی مختصر، اس لیے کہ شرائط وضو کو نہ صرف یہ کہ پڑھنے والا مجمع ہے بلکہ اپنے بچوں کو پڑھا پڑھا کر رکھ لینے والا مسئلہ. اور وہ مسئلہ یہی کہ اگر پانی جس برتن سے لیا جا رہا ہے وہ برتن حسبی ہے، برتن کے اندر لوٹا بھی آتا ہے، مگا بھی آتا ہے، تالاب بھی آتا ہے، ٹنکی بھی آتی ہے، یہاں تک کہ نل اور نل سے جڑی ہوئی پائپ لائن بھی آتی ہے. اگر حسبی برتن سے براہ راست آپ نے آزائے وضو پہ پانی ڈالا تو یہ وضو غلط ہو جائے، اور حسبی برتن سے اگر آپ نے اپنے چلو میں پانی لے لیا تو کیونکہ اب کوہنی کے اوپر پانی چلو سے آیا ہے، نل سے نہیں آیا، اس لیے حسبی کا گناہ اپنی جگہ رہے گا، وضو بالکل درست رہے گا. یہی مسئلہ سونے اور چاندی کے حوالے سے کہ سونے اور چاندی کے برتن سے براہ راست پانی کو اپنے ہاتھ میں ڈالیں گے وضو غلط ہو سکتا، اور اگر ایک بار اپنے چلو میں لے لیں گے اور چلو کے ذریعے سے پانی ڈالیں گے، چاہے بعض لوگوں کی نگاہ میں ایسی رہے کہا کہ ناک کو یوں پکڑا کہ ہاتھ گھما کے پکڑا، بہرحال ناک تو پکڑی گئی لیکن یہاں پہ فرق ہو گیا کہ براہ راست نل سے پانی کوہنی پر آیا اور نل حسبی ہے غلط، اور اگر ایک بار ہاتھ میں پانی آ کر پھر کوہنی پہ گیا تو بالکل صحیح. حسبی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو مسئلہ کہ چلو میں لینے کا رواج، دیکھیے شیتوں کے رواج میں میں نے ایک طرح سے مذاق سوڑایا اور یہ چلو والے رواج کو ایک طرح سے میں نے پسند کیا، جبکہ دونوں کے پیچھے تاریخ ہے. اور وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ نہ کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے، وجہ پتا ہونا چاہیے. وسبی کسے کہتے ہیں؟ وسبی میں جب ایک ٹکڑا وہ آ گیا جو ابھی میرا موضوع بن رہا، ایک ٹکڑا وہ آ گیا کہ وسبی اسے بھی کہتے ہیں جس کا خمس نہ دیا جائے. اچھا یہ پانی کا خمس تو مشکل مسئلہ، یعنی ایسا آدمی ملنا کہ جس نے پانی کا خمس نہ دیا، پانی کے حوالے سے تو مشکل ہے. لیکن نل اگر کسی نے پورا مکان ہی اس طرح سے خریدا ہے کہ بغیر خمس کے پیسوں، تو خالی مکان ہی حرام نہیں ہے، اس کا نل بھی حرام. اب اگر اس نل سے براہ راست کوہنی سے پانی ڈالا جا رہا تو یہ حسبی نل کا استعمال ہوگا جو وضو غلط کر لے گا، اور اگر ایک بار چلو کے اندر پانی لے کر پھر کوہنی پہ ڈالا جا رہا تو بات تو وہی ہوئی لیکن بہرحال وضو صحیح ہو سکتا، یہ مسئلہ غسل میں بھی پیش آ سکتا. میں تو اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ آنے والے کسی درس ان تین چار مسائل کو میں نے الگ سے ایک موضوع رکھا کہ حمص کے حوالے سے نل اور شاور اور پائپ اور مسجد اور بالٹی کا مسئلہ ہے کہ جہاں اگر بعض اوقات کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ آپ لاکھوں کے مکان کا یا لاکھوں کے فلیٹ کا حمص نہیں دے سکتے تو کس طریقے سے شاور سے آنے والے پانی سے اپنے غسل کو صحیح کریں, پھر وہاں پہ دوبارہ بالٹی اور مسجد آ سکتا ہے جس پیسے کا حمص نکال لیا جائے. تو کیونکہ یہ غلط موضوع بن رہا, یہ موضوع اس لیے بن رہا کہ بعض مومنین کی یہ خواہش تو خیر طویل عرصے سے تھی کہ آخر یہاں کے اتوار والے در پرانے انداز پہ کیوں نہیں لایا جاتا جس میں مسائل ترتیب سے آ رہے ہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ باقی تو سکے سے مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں, حمص تو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا جائے. اور چونکہ انسان ہمارے پاس اتنا وقت ہے انشاءاللہ کہ ہم سات آٹھ مسلسل تقاریر محرم سے پہلے کر سکتے ہیں, تو اس کے حوالے سے ایک موضوع میرے ذہن میں بن رہا تبدیل آئی. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہی کہ یہ چلو والا رواج یہ بھی کسی وجہ سے ہمارے یہاں آیا. اس کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہے جو چھینٹوں والے میں مسئلہ, کہ بھائی چھینٹ والے میں مسئلہ ہے اس زمانے میں پرتا ہی نہیں قلیل پانی, یا ایسا مسئلہ نہیں, اس لیے کہ جب ہمارے یہاں لوٹا رہا تھا تو لوٹے کی دھار بھی براہ راست کونی پہ ڈالی جا سکتی نہیں ڈالی جاتی, لوٹے سے بھی پانی کو چلو ہی پہ لیا جاتا, اس لیے کہ چلو میں پانی لینا وضو اور غسل کی ایک انتہائی اہم شرط کو ہم سے محفوظ کر لیتا کہ پانی غصبی نہ ہو, پانی نہیں برتن غصبی نہ ہونے پر. تو اگر برتن غصبی ہے بھی لیکن پانی آپ کے چلو میں آ گئے تو جتنا بھی غصبی برتن ہو یا غصبی پائپ لائن ہو کہ غصبی مکان, اس سب سے فقط اسے ایک چلو کی مدد سے ہم بچ جاتے ہیں. لیکن چھینٹوں میں ایسا مسئلہ نہیں, جہاں بھی ہم نے باپ اور ماں کو ایک طریقہ دیکھا طریقے پہ عمل کرتے دیکھا وہاں پر ایک صحیح ہے ایک غلط ہے, لیکن جس نے بھی یہ رواج ہمارے معاشرے میں رکھا بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کر. آج جو خاص میں آج کی مثال دے رہا ہوں اور یہ مثال تقریری حصے میں دو تین ہفتے آئیں گے, تقریری حصے میں ابھی میں نے عرض کیا نا کہ حمص کے مسائل آئیں گے مسائل کے حصے میں. یہ مثال ایصال ثواب, ہمارے یہاں ایصال ثواب کے حوالے سے مختلف چیزیں رائج, اگر یہ ساری چیزیں وہ کہ اگر آپ ان کا نام لے کر کسی مرضی سے سوال کریں ایک ایک چیز کا نام لے کر کہ یہ چیز یہ چیز یہ چیز, تو وہ ایک مرتبہ یہی جواب دیں گے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی مسئلہ. قرآن پڑھنا اس انداز سے, سوئم اور چیلم کی مجالس منعقد کرنا اس طرح سے, مرنے والے کے نام پہ کھانا کھلانا اس طرح سے, مرنے والے کے نام پہ کپڑے دینا, اور یہ جتنے بھی ہمارے یہاں طریقہ کار, اگر آپ ایک ایک چیز کے بارے میں الگ الگ سوال کریں تو آپ کو ہر ایک کا جواب ملے گا کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں. سب سے زیادہ جس مسئلے پہ سر کھٹول ہوتی ہے مسئلہ کہ بیجا کتنے دن کا ہونا چاہیے اور چالیسواں کتنے دن کا ہونا چاہیے. واضح تو بات ہے کہ مثلاً بیجے کا مطلب تیسرا دن تو تین دن کا ہونا چاہیے اور چالیسویں کا مطلب چالیس دن تو چالیس دن کا ہونا چاہیے, بالکل واضح بات ہے. لیکن اس کے اندر ہمارے معاشرے نہ صرف یہ کہ غلط فہمیاں ہیں بلکہ باقاعدہ جھگڑے والی غلط فہمیاں, اور وہ یہ کہ کسی صاحب کا کہنا ہے کہ 39 دن سے زیادہ نہ ہو, کسی صاحب کا کہنا ہے 35 دن سے زیادہ نہ ہو. بہت ساری باتیں تو شاید آپ کے لیے بھی نہیں, اس لیے کہ اس میں ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر چلتا, لیکن ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی. کسی صاحب کا کہنا ہے کہ دوسرا چاند نہ لگنے پر, چنانچہ اگر ماہ رمضان کے چاند سے ایک دن پہلے کسی کا انتقال ہوا تو ہر صورت سے ان کی مجلس شوال میں ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ اگر پہلی رفاظہ کو بھی ہوئی تو دو چاند لگ گئے, ایک رمضان کے اختتام پر. اب یہ سارے جھگڑے جس میں ہم لوگ بھی چاہے کہ نہ چاہے اس لیے انوالو ہو جاتے ہیں کہ مجالس پڑھنا ہوتی تو اب کبھی ایک دن میں 85 آدمی آ جاتے ہیں اور دوسرے دن ایک بھی نہیں آتا, تو عقل کے اعتبار سے اگر ہم ان کو مشورہ دیں کہ آپ لوگ تفصیل کر دیجیے تو پتا چلتا یہ ٹیکنیکل پرابلم آ رہا کہ 29 شوال سے پہلے پہلے مجلس ہو جانا چاہیے, ورنہ ایک چاند تو لگ چکا ہے دوسرا نہ لگنے پر, اور دو چاند لگنا قیامت آنے سے کم نہیں ہوتا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں رائے ہیں یہ ساری چیزیں یہ اپنی جگہ, لیکن اگر آپ کسی ایک کے بارے میں مراجع کرام سے پوچھیں وہ جواب دیں گے کہ دور دور اس کا پتا نہیں. یہ ساری چیزیں تو رکھیے ایک طرف, مگر ایصال ثواب اب اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تم اپنے مرنے والے کے نام سے قرآن پڑھ یا پڑھا رہے تو تم اپنے مرنے والے کے نام پہ یتیموں کو یا یتیم خانے کو کپڑے بھجوا رہے، تم اپنے مرنے والے کے نام پہ کھانا کھلا رہے، آخر کیوں؟ وجہ کیا؟ تو جواب آپ کو ایک ہی ملے گا کہ یہی ہوتا چلا آ رہا. اچھا اصولی اعتبار سے یہ چیزیں تو روایتوں میں ہے نا. یہ ثواب، ایصال ثواب کا مقصد عربی کا لفظ ہے ثواب پہنچانا. اب ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے جس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے. کھانا کھلانا ایک اچھی بات، کپڑے دینا ایک اچھی بات، لیکن قابل غور نقطہ یہ کہ یہ جو ایصال ثواب کے طریقے ہمارے یہاں رائج ہیں، اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر. اور اگر وہ تاریخی پس منظر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اصل مقصد کو ذہن میں رکھ کر طریقے کو بدل دیں گے. اصل مقصد ہے مرنے والے کو ثواب پہنچے، لیکن اگر وہ تاریخی پس منظر نہ تو ہمارا اصرار اور ہمارا دکھ انہی چیزوں پر ہوگا کہ یہی چیزیں ہونا چاہیے، چاہے مرنے والے کو ثواب اس کا مل رہا ہے اور چاہے نہیں مل رہا. مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب کے مقصد ہے کھانا کھلانا. اگر مقصد ہے ایصال ثواب تو خود ہی آپ بھی سمجھ جائے گا کہ مجھے کس موقع پہ کیا کرنا. اب جب ایصال ثواب کے یہ طریقے عالم اسلام میں رائج ہوئے، جب یہ طریقے رائج ہوئے، اب اس میں میں دو تین اور چیزیں بھی اشارتاً ملا رہا ہوں، تفصیلاً نہیں، اشارتاً. مثلاً آج کل بہت سی جگہوں پر موم بتی جلانا یا اگربتی نہیں موم بتی ضروری سمجھا جاتا، چاہے نہ وہاں پہ کوئی اندھیرا ہو نہ وہاں پہ کسی قسم کی روشنی کی ضرورت، دن کا وقت ہو یا رات کے وقت اتنی زیادہ روشنی ٹیوب لائٹ کے ذریعے سے کہ یہ بیچاری موم بتی یا شمع کرے تو کیا کرے. لیکن مقصد جو کہ ذہن میں نہیں رہا، اس اعتبار سے آدمی ان تمام چیزوں کو بھی رسم و رواج میں لے گیا. میرا موضوع ادھر ادھر نہیں جا رہا، میں آ رہا ہوں اپنے موضوع پر. مقصد ایصال ثواب. اب ہوتا یہ تھا، چاہے آپ کی سمجھ میں یہ بات نہ ہوتا یہ کہ شروع میں جو مرنے والے تھے، اب یہ الفاظ بڑے بھونڈے بھونڈے ہو رہے ہیں، یہ تو اچھا ہے کہ یہاں کوئی اہل زبان جس کی اپنی مادری زبان اردو ہے وہ نہیں بیٹھا، ورنہ مسئلہ ایک طرف رہے گا، وہ خالی انہیں غلطیوں پر محدود ہوتے چلے جائیں گے کہ مولانا کیا کہتے جا رہے ہیں. خیر اب آئیے کہ جو پہلے مرنے والے تھے وہ اس طرح سے مرا کرتے جیسے آج کل نہیں مرتے. یہ جملہ تو واقعا میں نے بھونڈا بنایا جان بوجھ کر. پہلے جو تھا اسلامی معاشرے میں جو آج کل بڑے بڑے گناہ، وہ اتنے ناپید تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان ہو اور یہ گناہ کر. جیسے آج کل اگر ہم یہ خیال کریں کہ کوئی مسلمان مرا اور وہ کلمہ بھی نہیں جانتا تو عقل قبول نہیں کر سکتی. اسلامی معاشرے بہرحال کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ کلمہ تو جانتا. یہی حالت پہلے داڑھی کی تھی، حجاب کی تھی، نماز کی تھی، روزے کی تھی. حج میں لوگ کچے تھے لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ کچا ہونا ہی واجب تھا. سمندری راستے سے حج ہوتا تھا اور سمندری راستے انتہائی بہرے محفوظ ہوتے. خشکی کے راستے سے حج ہوتا تھا لیکن سارے راستے چوروں اور ڈاکوؤں کے حوالے کیے گئے. یہی وجہ کہ جب ہم قرآن مراجے کی کتابیں پڑھتے تو جس مسئلے پر آج ہمارے یہاں کوئی بحث ہی نہیں حج کے حوالے، ان کی کتابیں ان مسائل کی تفصیلات سے بھری پڑی. اور جو آج کل ہمارے یہاں اہم مسئلہ، اس کا ان کے یہاں دور دور کوئی نشان نہیں کہ بیٹی کی شادی کا آج سے کوئی تعلق بنتا ہے کہ نہیں، پہلے مکان خریدنے کے پہلے حج پہ چلے جائیں. یہ سارے مسائل پرانے مراجے کی کتاب میں نہیں ملتے. مسئلہ یہ ملتا ہے کہ جان کو خطرہ ہے، راستے غیر محفوظ ہیں، سمندری سفر سے آدمی کو ڈر لگتا ہے، صحرائی سفر میں یہ سارے مسائل. تو اس لیے اگر حج میں لوگ کچے تو وہ بھی اپنی جگہ حق بجانب کچے، یعنی حج ان پر اس وجہ سے واجب نہیں ہو رہا، اس وجہ سے نہیں کہ جیسے لوگ کہتے کہ جی ہمارے پردادا اتنی زمینیں تھی حج نہیں کیے، ہمارے فخر دادا تھے اتنی بڑی بڑی حویلیاں تھی حج نہیں کیے، ہمارے فلاں رشتے دار تھے اتنی دولت تھی حج نہیں کیے. اور اس سے وہ نتیجہ نکالتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے ہونے کے باوجود حج اتنا اہم نہیں ہے جتنا آج کل کے لوگوں نے بنا دیا. لیکن وہ دوسرا نقطہ نہیں دیکھتے کہ حویلیاں اور جائیداد اور باغات اپنی جگہ، جب راستے ہی غیر محفوظ تو ایک آدمی اگر 100 کو بھی حج کرا سکتا اور راستے میں خطرہ ہے تو حج کافی. انہوں نے یہ نقطہ دیکھا کہ پیسہ رکھ کر ہمارے ان سفر دادا نے حج نہیں کیا جو چلے بڑے مذہبی بھی تھے. تو آج ہم سے کیوں کہا جا رہا کہ ہمارے پاس ان کے مقابلے میں 1/1000 دولت بچی اور کہا جا رہا ہے حج پہ جاؤ. تو یہ سمجھا گیا کہ خالی پیسے کی وجہ سے آج واجب ہوتا. یہ حالات تاریخ واقعات نہ جاننے کا نتیجہ, کیونکہ آپ کو وہ ماحول نہیں ملا. ایک جملہ خالی مذاق میں کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ آپ ایسے بہت سے ایسے کہ جن کی دوسری یا تیسری ہی کچھ تیسری کچھ ہی ابھی ایمان میں آئی, اس لیے وہ ساری تفصیلات آپ کے پاس نہیں. آپ بہت زیادہ اپنے بزرگوں کے حوالے سے مثالیں نہیں لا سکتے, لیکن جس ماحول میں میں نے ساری زندگی گزاری وہاں تو یہ کہ سلسلہ بزرگوں کا اتنا عالیشان اور درخشاں ہوتا کہ ایک بار وہی وہ واقعہ جانا جاتا. ایک صاحب ہر جگہ اپنے بڑوں کی برائیاں کیا, نہیں اصل لفظ میں صحیح کہہ گیا لیکن خرید کو بدل, ہر جگہ اپنے بڑوں کی برائیاں بیان کرتے کہ دادا ایسے, پر دادا ایسے, بکر دادا ایسے, نکل دادا ایسے, پکڑ دادا ایسے, جو بھی اردو میں الفاظ رہے. ٹی وی آدھی راتے کہا اتنا فخر کرتے ہو کہ وہ کھلا زمین ہماری, ارے وہ کھلا جائیداد ہماری, ارے اٹلی حویلی ہمارے دادا کی بھی, ارے پورا. تو کہا ایک دن تم یہ کہو کہ جی ہمارے دادا تو حضرت نور کی کشتی میں تھے, ایک مرتبہ سل ملا کے رہ گئے. یہ کیا تھا, ان کی اپنی کشتی تھی, وہ کسی اور کی کشتی میں کیوں جاتے؟ تو مسئلہ اچھے جی تو سب ہمارے بارے میں بھی, ہم سب بھی اولاد نوح میں, کشتی تو ہمارے پردادا کی تھی. لیکن ایسے داداؤں اور سفر داداؤں پہ فخر کرنے والے, کیونکہ اسی ماحول میں میں نے زندگی گزاری, اس لیے کچھ جملے اس حوالے سے سن لی. تو اب مذہبی بھی تھے, کم از کم چار نسل, پانچ نسل, چھ نسل پہلے بہت مذہبی لوگ, تو وہ صرف اس نقطے کو پکڑ کے بیٹھے کہ ہمارے ایسے دادا جن کا مطلب عراق کے خلا مرجے سے اتنا گہرا رکھ تھا کہ وہ ان کو بھائی کہتے تھے. آپ نے تو جملے بھی نہیں سنے ہوں گے, مجھے میرے سامنے تو خط لا کے پڑھ رہا پڑھتے ہیں. یہ دیکھ ہمارے پر دادا کے نام, مثلا سید مہدی بحر العلوم کا خط آتا تھا, انہوں نے حج نہیں کی. یہ ساری باتیں صحیح, سب اپنی جگہ بالکل صحیح, لیکن تاریخ پڑھیے کہ اس زمانے شرائط حج میں خالی دولت باقی تھی کہ شرائط حج میں یہ بھی شامل تھا جو آج ختم ہو گیا. یہی وجہ کہ آغا عیسائی بہت زیادہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں. اس تاریخ نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ عیسائی ثواب, بات آ رہی تھی عیسائی ثواب, عیسائی ثواب مرنے والے کو ثواب پہنچا. اب پر دادا یا اس سے پہلے کی نسل نمازی تھے, روزے دار تھے, داڑیاں رکھی جاتی, چاہے حکم اسلامی سمجھ کر اور چاہے جیسے وہی ایک عالم جن کی نسل دیے یہ تفریح کی جانے لگی ہے, بلکہ ان کو تمام مراجے سپر سیٹ کر کے سب سے افضل قرار دیا جانے لگا. ماہ شعبان کے ہمارے آخری دو درس میں سے کسی ایک درس ایک ایسے عالم کا تذکرہ آیا اور جس کے حوالے سے میں نے جملہ بھی کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری خرابیوں کا گڑھ مثلاً ہمارے علاقے ہیں. جی نہیں, خرابیاں بھی جو آتی ہیں تو اکثر وہی عرب دنیا سے. ایک ایسی شخصیت جن کا اشتہار تک ثابت نہیں ہے, لیکن نصر کی کہ ان کی مرجعیت پھیل گئی, بلکہ اتنی زیادہ پھیل گئی کہ ان کی مرجعیت کی وجہ سے باقی تمام مشہور مراجے کو پیچھے پھینک دیا گیا. اب اگر ہمارے یہاں یہ مثال ہے کہ مثلا پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا, ایک بہت ہی مشہور ہمارے یہاں خطیب بن گئے عبدالعزیز سچے دینا, یہ جو کہ آپ کے یہاں کی مثال ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, جب آیت اللہ سیستانی ان پر بھی پابندی لگائی, جو عام طور پہ ہمارا مرکز اس طرح پابندی نہیں لگاتا, لیکن کچھ اس انداز سے بحث کر کے آئے تھے نجف کے اشرف میں کہ جس کا کیسٹ بھی موجود ہے, پتہ نہیں پاکستان میں ہے کہ نہیں, لیکن اس انداز سے بحث کر کے آئے تھے کہ اندازہ ہو گیا ایک آدمی جو اکثر ہمارے یہاں مستحدین کہتے ہیں بال المدر, خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے اپنی کم علمی کی وجہ سے. تو ایک پابندی لگائی کہ جی یہ خطیب ایسے ہیں کہ جن کو کوئی صاحب ممبر پہ نہ جانے, لیکن ان پر بھی پابندی لگائی کہ آپ کو بھی اختیار نہیں کہ اتنی نامکمل معلومات کی بنا پر آپ مجالس پڑھ. یہ وہی خطیب ہے جن کو کراچی میں بلانے کی 3 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں. میں نے نام بھی اس لیے لے لیا کہ اس میں آغا سیستانی نے بھی کچھ لگی نپٹی نہیں رکھی, صاف صاف نام لیا گئے. لیکن جب اس کے حوالے سے اگلا سوال آیا تو پھر اتنی ہی وضاحت کے ساتھ دوسرا بھی انہوں نے جواب دیا. لیکن اب جب یہ بات وہاں پہنچی تو خطیب تک سے لوگوں سے جتنی محبت ہوتی ہے, تو وہاں ایک مرتبہ ایک ایسا ماحول بنا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ذاکر کو نہیں بدل سکتے ہیں, تقریب کو بدل سکتے ہیں. آغا سیستانی کی تقریب ایک بڑی تعداد نے چھوڑنا شروع کر دی, اور باقاعدہ آغا سیستانی سے پھر یہ پوچھا بھی گیا. تو آغا سیستانی کا جواب وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا, جو فرماتے ہیں کہ یہ نہ میں نے کوئی مشورہ دیا, نہ میں نے کوئی فتویٰ دیا, میں نے حکم دیا, اور ایسا حکم ہے کہ جس کا ماننا ہر ایک پر واجب. چنانچہ جو ان کی تقلید میں نہ ہو وہ بھی. اب ذرا سوچیے کہ کتنا بڑا فتنہ اور مسئلہ ہو کہ آیت اللہ سیستانی کو اتنا زیادہ اتنا انوالو ہونا پڑا کہ یہ بھی کہا کہ نہ میں مشورہ دے رہا ہوں نہ فتویٰ دے رہا ہوں, یہ تو میں حکم دے رہا ہوں. آیت اللہ سیستانی آیت اللہ کوئی بھی طرح ان مراجے میں صرف جو حکم دینا جانتے نہیں, سمجھیے زندگی میں شاید ایک آدھ حکم دیا ہو تو دیا, لیکن وہ اتنا ہی بڑا مسئلہ بنا. اور کراچی کے صاحبان ایمان 3 سال سے تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دعوت کی جائے. تو باہر وہاں سے یہ جملہ آیا تھا کہ لوگوں نے آپ کی تقریر چھوڑنا شروع کر دی, اس پر ان کا یہی جواب کہ باہر کے میرا حکم ہے اور اس کا ماننا ہماری میرے مقلدین ہی نہیں بلکہ دوسروں کے اوپر بھی واجب. اب یہ غلط چیتر ہے, ایک الگ مسئلہ ہے, آج کے مسئلے میں مل کے آپ کو کنفیوز نہ کر دے, واپس آئیے اصل مسئلے پر. تو اصل مسئلہ یہ بنا کہ جی یہ تو عجیب سے لوگوں کی محبت کی حالت ہے, جو لوگ تقلید ہی نہیں کرتے ان کی بات نہیں ہے, جو صدیوں سے تقلید کر رہے ہیں, جن لوگوں نے تقلیدیں چھوڑی ہیں یا بدلی, یہ وہ لوگ جو کم از کم آگاہ پروجردی کے زمانے سے تو تقلید میں چلے آ رہے ہیں کہ خطیب اور ذاکر ہمیں زیادہ پسند ہے اپنے مرضی کے مقابلے. تو یہ جو کیفیت اس سے زیادہ بدترین کیفیت عرب کے بعض علاقوں میں آج بھی ہے. تو خیر ان صاحب کا ایک نیا استعفا دیجیے بھی, جن صاحب کی بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن ان کا نام لینا بعض وجوہات کی بنا پہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ داڑھی کا اسلام میں حکم ہی نہیں. لیکن یہ وہی بات کہی جا رہی ہے جو ہمارے آج کل بہت سے بہت قسم کے لوگ کہتے ہیں, تاکہ داڑھی اسلام میں نہیں, کیونکہ جس زمانے میں اسلام عرب میں آئے تو عرب میں سب لوگ داڑیاں رکھتے تھے, اس لیے وہ داڑھی کا مسئلہ چلایا. داڑھی سماجی اور معاشرتی اور تہذیبی یعنی سوشل اور کلچر پہلو رکھتی ہے, مذہبی پہلو نہیں. اور پھر آگے 2-4 جملے لوگ جڑ گئے تھے, یہ کہتے اگر پیغمبر اس زمانے میں اونٹ پر بیٹھے تو ہم یہ مسئلہ پھر تھوڑی بنائیں گے کہ اونٹ پر سفر کرنا واجب, اس زمانے میں سواری یہی. اور اگر پیغمبر خاص قسم کا لباس پہنتے تو یہ مسئلہ کوئی تھوڑی بنے گا کہ آج بھی وہی لباس پہنا. تو جو کہ اس زمانے کے معاشرے میں تھا کہ داڑھی ہر آدمی رکھتا ہے چاہے ابو جہل ہی کیوں نہ, اس لیے داڑھی اسلام میں آ گئی, ورنہ اس کا اسلام کی روح سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ مسئلہ وہاں سے آئے چلے چلے, اس مسئلے کو تو بیان کرنا ہی بیکار ہے, اس لیے کہ نہ وقت ہے نہ ضرورت. لیکن بزرگوں کی بات ہو رہی, چلے اگر ان کی داڑیاں بھی اس لیے کہ اس زمانے میں سب داڑھی رکھتے تھے, دیکھا دیکھی داڑھی رکھی, یہ بات اس سے پہلے آ گئی کہ صرف 16 واجبات اسلام میں ایسے جس میں قربتہ اللہ کی نیت ضروری ہے, یعنی یہ نیت ضروری کہ آپ اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, باقی بے شمار واجبات واجبات بے شمار واجبات اگر آپ دنیا کی خاطر بھی کریں تب بھی وہ قبول ہو جائے گا اور آپ کو متقی مان لیا جائے گا. ایک آدمی اللہ کے لیے داڑھی نہیں رکھتا ہے, لوگوں کی دیکھا دیکھی رکھتا ہے. ایک عورت اس لیے حجاب کر رہی تھی کہ پہلے ہر عورت حجاب کرتی تھی, وہ اس لیے حجاب نہیں کرتی تھی کہ اسلام میں حکم حجاب ہے اور معصوم ناراض ہوتے ہیں اور عذاب ملتا ہے, ماحول ہی حجاب کا. جیسے اگر آج کل ہماری خواتین جو تھے حجاب, لیکن ان کا لباس ایسا ہے کہ ان کی ٹانگیں اور ان کا پیٹ ڈھکا ہوا, تو خوف خدا سے اس لیے جو پاکستان میں عورتوں کا لباس ہی ہے. اور اگر یہاں کا لباس بدل کے ایسا بن جائے کبھی آگے چل کر کہ پیٹ کھلا ہے اور ٹانگیں کھلی ہے اور گوڑیاں اور شانے کھلے, تو وہ یہ لباس پہن لیں گی. تو اس وقت بھی جتنا وزن انہوں نے چھپایا اللہ کے لیے نہیں چھپایا, معاشرے میں یہی لباس چل رہا ہے, یہ نہ پہنے تو اعتراض ہوگا. اور اگر معاشرہ بدل جائے تو وہ اپنا لباس بدل, پھر بھی ان کے اس عمل کم از کم اتنا لکھا جائے گا نام عمل کہ اس پر عذاب نہیں آئے گا, کیونکہ اس نے اپنا بدن چھپا دیا, اللہ کے لیے چھپائے نہیں, دین کے لیے چھپائے نہیں. تو اسی طرح اسی وجہ سے صحیح ہمارے پکڑ دادا, اصل میں تو ان کو پکڑنا, وہ جو ہمارے سکر دادا یا پکڑ دادا وہ نمازیں اور روزہ اس لیے رکھتے تھے اور کرتے تھے کہ وہاں سارا معاشرہ ایسا, وہاں تو قصد قربت ضروری ہے. لیکن نقاریاں حجاب والدین کی خدمت, بھائی پہلے زمانے میں والدین کی خدمت معاشرتی مسئلہ, اس لیے آدمی کرتا کہ معاشرہ اس کا بھائی کاٹ نہ کر دے, یہی وجہ کہ اتنی خدمت کر دیتے تھے جو اسلام بھی نہیں جاتا. یہ جملہ ذہن میں رکھیے, اتنی خدمت کر دیتے تھے جو اسلام بھی نہیں چاہتا, اور آج ہم اتنی خدمت بھی کرنے کو تیار نہیں ہے جو اسلام چاہتا. اس لیے کہ احترام والد ہے چند مذہبی گھرانوں کو چھوڑ کر, یہ بھی ہمارے یہاں کا ایک معاشرتی مسئلہ, اس زمانے میں بڑی احترام معاشرہ چاہتا تھا اس لیے کرتے تھے, اور آج معاشرہ چونکہ خود بھی لاپرواہ ہو گیا, چنانچہ آج بالکل احترام نہ کرے تو کوئی پلٹ کے نہیں پوچھے گا, اس لیے ہم نے بالکل احترام چھوڑ دیا. وہ جو میرا پہلا جملہ ہے اس کا مطلب کیا, کہ اتنا احترام کر دیتے تھے جو اسلام بھی نہیں جاتا. کیا احترام والدین کی کوئی لمٹ رکھتی ہے اسلام؟ جی ہائی لمٹ تو احترام والدین میں آپ کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے علاوہ کسی اور پہ ظلم کرے. احترام والدین میں اپنے آپ پہ ظلم کی جا سکتی, اتنا آپ نے احترام کیا اپنے آپ پہ ظلم ہو گئے. جب آپ فرمانے مثلاً تھا ساری رات جا کے بیٹھنا, اب آپ جا کے بیٹھ رہے, یہ بھی اپنے آپ پہ ظلم. ایسا ظلم ہے جس کے خاطر شریعت نماز شب تک میں تاکید کر دی کہ نیند لینا پھر نماز پڑھنا, اور سال صرف چند راتیں ایسی رکھی جس میں جاگ کر گزارنے کو مستحب قرار دیا. رات کا جاگنا اپنے آپ پر ایک ظلم, رات کے جاگنے سے مقصد یہ کہ 24 گھنٹے میں نیند نہ لینا. لیکن احترام والدین, انہوں نے کہا کہ ہم ساری رات جاگ رہے تم بھی جاگو, اپنے آپ پہ ظلم کر لیا تھی. لیکن جو اللہ نہیں جاتا وہ یہ کہ آپ کے ظلم کسی اور پہ منتقل کر دیں. اور تو گھر میں فقط بیوی ہی ہوتی ہے سب سے پہلے, تو بہت اشارتن میں بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ نہ صرف کہ موضوع بہت زیادہ پھیل جائے گا بھائی اس کے حوالے سے بعض غلط فہمیاں اور بہت سکتی, لیکن اب کرنے کا مقصد یہ کہ اتنا احترام کر لیں اپنے آپ کو اور اپنی مسن بیوی کو. میں بچوں کا نام نہیں لے رہا ہوں, کیوں نہیں لے رہا ہوں, اس لیے کہ یہ بھی ایک غلط فہمی جو اکثر میں مسائل میں دور تو کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ جہاں جہاں اسلام میں لفظ احترام والدین آیا, وہاں والدین کے اندر صرف باپ اور ماں نہیں, دادا اور دادی بھی ہیں, نانا اور نانی بھی, پر دادا اور پر دادی بھی ہیں, اور اس کے اوپر والی نسل. تو اپنے آپ پر اپنے والدین کے احترام سے ظلم کر سکتے ہیں, اس میں دادا دادی بھی آتے ہیں اور اس کے اوپر والے بھی آتے. لیکن جو پیر ہے اس کے اوپر اگر یہ ظلم منتقل کر دیا گیا تو یہ تو اسلام بھی نہیں چاہتا. لیکن آج اتنی ہی والدین کی توہین کی جا رہی, اتنی زیادہ کہ یقیناً اتنی توہین بھی اسلام برداشت کرنے کو تیار نہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ احترام بھی اللہ کے لیے کم تھا, معاشرے کی وجہ سے زیادہ. یہ احترام, یہ بے احترامی بھی وہی معاشرے کی وجہ سے, کیونکہ معاشرہ لاپرواہ ہو گیا. لیکن چلے معاشرے کی وجہ سے صحیح احترام میں والدین لوگ کرتے, کتنا بیویوں کو مار مار کے رکھتے, اور خود ہی نہیں بلکہ اپنے باپ اور ماں کو بھی اختیار دے رکھا. لیکن کسی وجہ سے صحیح مہاراج وہ ان تمام گناہوں سے بچے ہوئے چنا, ان کے لیے اطال ثواب کیا ہو. اب میں تقریر کو سمیٹ کے جملے میں لیا, ایسا مرنے والا اگر مرا جو ظاہری اعتبار سے پورے دین پہ عمل کر رہا, نہ کوئی فضا نماز اس پر ہے, نہ کوئی فضا روزہ اس پر ہے, نہ کبھی اس نے جان بوجھ کے حج سر کیا ہے, نہ اس نے کوئی مال حرام کھایا. اب گانا بجانا پہلے تھا نہیں, فلم انڈسٹری پہلے تھی نہیں, نامحرم عورتیں پہلے ہوتی نہیں, عورت نہیں ہوتی تو ہم کیسے پیدا ہوں گے, یعنی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی, کھلی کھلی نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ پہلے زمانے لذتیں لینے کے دو ہی طریقہ کار, ایک تو یہ کہ ہر علاقے میں کچھ مشہور محلے ہوتے تھے, وہاں چلے جائیے, وہاں بھی آدمی جاتے ہوئے اس لیے گھبراتا تھا کہ لوگ نہ دیکھ لیں, اللہ نہیں ہوتا, اللہ ذہن میں نہیں ہوتا, لوگ نہ دیکھ لیں. تو اب لے دیکھے ایک ہی طریقہ کہ ذہنی طور پر لذتیں لیتے پھر, اس میں بھی عرض کر دوں کہ پہلے آگے کوئی کا فتوا تھا کہ ذہنی لذت لینا حرام, لیکن بعد میں یہ مسئلہ بدلا, کہا کہ اگر ذہنی لذت دی جا رہی تو کراہیت شدیدہ تو ہے مگر حرام نہیں. تو خیر ابھی آگے کوئی کا فتوا بدلا, بات مراجے کا شروع سے ہی یہی بدلا ہوا فتوا, وہ حرام بھی نہیں, تو کیا گناہ آدمی کرے؟ یعنی ہم آپ کو ٹائم مشین میں بٹھا کے 200 سال پہلے گر جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پہنچ کے سوچیں میں کیا گناہ کروں, دل جا رہا ہے گناہ کرنے, کیا کروں کیا گناہ, زیادہ سے زیادہ ہے کہ نماز میں چھوڑ سکتا ہوں, وہ معاشرہ نہیں چھوڑنے دے گا. ایسا ماحول تھا, یعنی کیونکہ آپ حضرات کے یہاں زیادہ پرانی تاریخ نہیں, زیادہ پرانی تاریخ نہیں, ہمارے یہاں تو ہے لکھنؤ کے اتنے بگڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں ہمیشہ ایسا ہو, جتنی مسجدیں لکھنؤ میں ہیں پہلے کہیں نہ, اور ساری مسجدیں بھری رہ گئی. تو یہ نمازی تھے جن کی تیسری نسل بے نمازی بن سرکاری. اب 200 سال پہلے جا کے سوچیے مجھے گناہ کرنا ہے, کرنا کون سا گناہ کروں؟ تیسری یہ زیادہ تر گناہ اس زمانے معاشرتی دباؤ کی وجہ سے محال, شاید معاشرتی دباؤ یعنی نماز چھوڑنا, یہ تو اپنے اختیار میں ہے نا, کیسے چھوڑیں گے آپ؟ لوگ پوچھیں گے آپ کہاں سے, کل نظر نہیں ہے, صبح نظر نہیں آئے, دوپہر کو نظر نہ. جب محلے کے ہر بزرگ پر یہ اختیار کہ کسی کے بچے کا بھی کان پکڑ کے تو تھپڑ لگا سکتا تھا اور کہتا کہ باپ نے جا کے کہنا آئندہ تمہیں غیر حاضر نہ پاؤں گا, نہ تمہارے باپ کی بھی ٹھوکائی کروں گا, تو باپ بالکل خوشی کے ساتھ اس جملے کو قبول کرتا. 50 سال پہلے شاید یہ ماحول تھا نظر کبھی, اور ہو سکتا ہے 2-4 بدقسمت بچے کہہ دیں کہ یہ تو آج بھی ہمارے گھر کا ماحول, لیکن یہ 2-4 ہی ہوں گے. اس زمانے کا معاشرتی نماز آپ پریشان ہو جائیں, گانا سننے کا دل چاہ رہا موقع ہی نہیں, بے پردہ عورت کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے موقع ہی نہیں. ٹی وی کی تلاش میں آپ گھوم رہے ہیں, ٹی وی مل ہی نہیں رہا. نماز چھوڑنا چاہ رہے ہیں, سارے محلے کے بزرگ خراتے ہوئے آ گئے کہ کیوں نظر نہیں آئے نماز کے اندر. روزہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں, ممکن ہی نہیں, اس لیے کہ سب سے پہلے گھر کی بیوی وہ بھائی خاص کر دیتی ہے کہ نہ کھانا پکاؤں گی نہ پانی لا کے دوں گی. تو ایسا جب اب اگر اس ماحول بہت ہی زیادہ بدتر آدمی کو چھوڑ کر, جس کے لیے مولا ایک لفظ استعمال کرتے شفیع, ایک لفظ آتا ہے اسلام میں اکثر شفیع, شفیع میں اور ظالم میں بھی ایک فرق, شفیع میں اور گناہگار میں بھی ایک فرق. ایک وہ گناہگار جو گناہ کر رہا ہے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے, چاہے اس مجبوری کو اسلام نہ بھی مانے, لیکن وہ کہتے ہیں میری مجبوری, اور شفیع اسے کہتے ہیں جو خود بھی کہتا ہے میری مجبوری بھی نہیں بس مجھے مزہ آتا ہے قانون توڑنے جسٹ فار انجوائمنٹ, ان کا نام ہے شفیع. بھائی باقی جس گناہگار سے آپ نے پوچھا گاڑی کیوں بنوائی, چلے اس نے چاہے یہی جملہ کہہ دیا کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, شادی نہیں ہو رہی, گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں, آفس میں جاتا ہوں تو وہاں پہ روزانہ اعتراض ہوتا, یہ کوئی جینیئر ریزن تو نہیں, لیکن ہے تو نا ایک آدمی وہ ہے جو کہتا ہے نہیں کوئی وجہ نہیں, بس میرا دل چاہتا ہے قانون توڑنے کا جو دنیاوی قوانین میں آتا. ٹریفک لائٹ کو توڑ کے وہ آدمی نکلا جسے کوئی جلدی ہے یا کوئی فرق تھا, ایک ہے جسے مزہ آتا ہے قانون توڑنے کا. کیا کہتے ہیں جسے پنجابی لفظ ٹھول دکھاتا, دیکھو ہم اس سے بڑے کوئی ہمیں نہیں روک سکتا, اس کا نام ہے مذہبی زبان میں شفیع. جو خود بھی کہتا کہ میرے پاس کسی قسم کا بہانہ بھی نہیں, بہانہ بھی نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے, ابھی ٹریفک لائٹ توڑی آگے جا کے کھڑا ہو گئے. کیوں کھڑے ہو گئے؟ جہاں پہنچنا تھا 15 منٹ باقی ہے, مجھے ٹائم ادھر ادھر پاس کرنا, تو بھائی وہی پاس کر لیتے کہ جہاں پہ وہ ریڈ لائٹ کا نہیں, یہ بھی دکھانا تھا کہ ہم ہیں جو قانون توڑے اور کوئی ہمیں پکڑ بھی نہیں سکتا. ایسے کا نام شفیع. جو پرانا معاشرہ ہے سر کہ سوائے شفیع کو چھوڑ کر گناہ کرنے والا بھی گناہ چھوڑ دیتا, کہ بھائی جب سارا دن پاپا ہی ملے گا تو ایک نیت کر کے اس کو روزہ ہی بنا لو, جب بزرگوں کے ڈنڈے کے ڈر سے مسجد میں جانا ہی پڑے گا تو نیت کر کے اسے نماز جماعت بنا لو, تو سوائے شفیع کے باقی حالات بھی یہی تو کرے گا. چنا جب ایسا کوئی آدمی مرے اس کا ہی سارے ثواب کیا ہو, پتا چلا کہ نہ نماز قضا ہے نہ روزے قضا ہے نہ خمس باقی ہے نہ کوئی اور چیز اس کے اوپر واجب, نہ کوئی اس نے حرام کیا, شراب نہیں مل پائی, گانا نہیں مل پایا, بے پردہ عورت نہیں مل پائی. واقعا ایسا ماحول تھا کہ غیبت بھی ہم نے شروع کی سامنے والے نے کان بند کر لیا اس کے چلا تھا, وہ بھی اگر سامنے والا بہت شریف ہے اور اگر ذرا غصے والا ہے تو تھپڑ مار دیا اس نے کہ میرے سامنے غیبت کی تم نے جسارت کیسے, تو کیا کرے یار ایسا آدمی مر گئے. اب اس کے بظاہر یہ تو ذرا سا میں نے مذاق کا پہلو بنا کے ایسے آدمی کو بنایا, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کی وجہ سے صحیح وہ گناہ نہیں کرتا. معصوم نہیں کہہ رہا ہوں, معصوم نہیں, ایک عادل کے معیار. ایسے ماحول اب وہ مر گئے, ہم نے اپنی جگہ سوچا کہ کیا اس کے لیے ثواب پہنچائے, سارے واجبات کو خود انجام دے کے گیا, ہماری آنکھوں کے سامنے تو کوئی حرام اس نے نہیں کیا مگر بالکل ثواب نہ پہنچا, یہ بھی غلط. یعنی یاد رکھیے جو مرنے والا بالکل محتاج نہیں ہے ہمارے ثواب کا, ہمیں اسے بھی ثواب پہنچانا, فقط اس لیے کہ ہدیہ اور تحفہ ایک دوسرے کو دو, جو آگے چل کر ماہ عبادہ میں ہمارے 3 درس کا عنوان بنے گا. ایک اور حوالے, ہدیہ اور تحفہ دو اس لیے کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارا مومنین سے رشتہ ہے, تعلق ہے. تو مرنے والا ایک رشتہ اور تعلق, اب اس کے لیے کچھ ثواب بھی پہنچانا, لیکن کیا پہنچا, وہ تو ساری چیزیں خود ہی لے کر گیا. لیکن کبھی کبھار یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے, بہت ہی پیسے والا اور نیک آدمی, آپ کہیں سے واپس آ رہے ہیں اس کے لیے تحفہ لانا کیا دیتا ہوں, جو تحفہ آپ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں آپ نے کہا اس سے بہتر اس کے پاس موجود, ایک مسئلہ بن جاتا. کہا کہ ٹھیک, پھر اب یہ تحفہ اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ اس کو ضرورت, یہ دیا جائے گا فقط اظہار محبت کے لیے, ہمیں تم سے محبت, غالباً انگریزی میں اس کو کہتے ایز اے ٹوکن, فقط یہ ظاہر کرنے کے. جو آج کل بہت سارے دن شروع ہو گئے نا, باپ کا دن اور ماں کا دن اور بھائی کا دن اور بہن کا دن, ان معاشروں میں تو اچھے ہیں کہ جہاں 364 دن ماہی یاد نہیں ہوتی ہے, 365 دن ہی یاد کرو. ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت پھیلا رہے کہ نہیں یہ غلط موضوع, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ہم سامنے والے کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ہرسی ہو, ہم فقط اپنے جذبے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں گلدستہ, خالی گلاب کا اسکول, ایک معمولی سا قلم, ادھر کی ایک شیشی, ایک تصویر, یہ بھی چل جاتی. اظہار ثواب ہمارے یہاں جب شروع ہوا تو اس وجہ سے شروع ہوا کہ مرنے والے کے پاس تو بظاہر ہر چیز پہلے سے ہی ہے, تو چلو فقط اظہار محبت کے لیے ایک ایسا تحفہ اس کو دے کہ جس کے بغیر بھی اس کا گزارا ہو سکتا. چنانچہ ہم نے کھانا کھلا دی, چنانچہ ہم نے کپڑے دے دیے اس کے نام پر, چنانچہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اس کے نام پر. یہ ساری چیزوں کا مرنے والا محتاج تو ہے, مگر محتاج ہے اپنے رتبے کی بلندی کے لیے. اس لیے محتاج نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم سے نکلے, کیونکہ جہنم سے تو وہ پہلے سے ہی محفوظ. چنانچہ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ, نماز جنازہ کی دعا, اے خدا اگر مرنے والا پہلے سے نیکوکار تو آپ نے کیا کہا, پھر یہ نہیں کہا اس کے گناہ کو معاف کر, فزد فی احسانہ. تو اب جو اس کا رتبہ ہے, جو اس کا گریڈ ہے, اس میں ذرا خبر اضافہ کر دیں. وہ ان کان مسیح فتح جاوز, اگر گناہ گار ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے گناہ کو معاف کروں. خود نماز جنازہ میں دو پہلو بتا, جو مرنے والا گناہ گار ہے تو کہیں گے فتح جاوز ہو وغیر ہو جو بھی ہے, کہ پھر میں دعا کرتا ہوں اسے معاف بھی کر دے, اس کے گناہ کو نظر انداز بھی کر دے. لیکن اگر گناہ گار نہیں تو ہم دعائیں کبا اس کے لیے نہیں مانگ رہے. یہ بھی ایک اس کا یاد رکھے, خود گناہ گار نہیں بھی ہو, یعنی اپنا جائزہ لیا, غالباً انگریزی میں اسسمنٹ کہیں گے, اپنا جائزہ لیا, دیکھا بظاہر میرے پاس بھی کچھ گناہ تو نہیں, پھر بھی دعائیں توبہ کرو. اپنے لیے گناہ گار نہ ہونے کے باوجود دعائیں توبہ کرو, مگر دوسرے کے لیے اصول بتائے کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ بظاہر کوئی گناہ نہیں تو یہ کہو کہ اللہم انسان محسن فسد فی احسان. بھائی یہاں بھی اگر یہ جملہ کہہ دیتے کہ خدا بندہ گناہ گار ہو کہ نیکوکار اس سے گناہ معاف کر دو, نہیں یہ نہیں کہا, الٹا جملہ ہے. فقط اسی لیے یہ تو بظاہر گناہ گار نہیں, اسلام تو یہاں تک کہتا کہ اگر کوئی بظاہر بھی گناہ گار تو اس نے ذہن رکھو کہ یہ گناہ اس نے کسی مجبوری میں کیا ہو. تو جہاں تو بظاہر بھی گناہ گار نہیں ہے وہاں یہ کیسے کہہ دو گناہ گار, یہ کہہ دو فزد فی احسانہ. اور اسی فزد فی احسانہ کے لیے ہم نے اس کی طرف سے قرآن پڑھا, جو نبی پڑھ کے تب بھی وہ مرنے والے کو نقصان نہ ہوتا, نعوذ باللہ توہین قرآن یا توہین اطعام مومن نہ ہو جائے, میرے الفاظ پر اتنا نہ جائیے بلکہ میرے مقصد. لیکن اب ایسے لوگ نہیں, اب جو مرنے والے پڑھتے تو آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتا کہ بے نمازی بھی, روزہ بھی نہیں رکھتا, خمس کے نام پہ بھی ایک ٹھیلا نہیں دیا, باقی گناہ بھی کیے, جانے ہمارے سامنے سنے, بے پردہ عورتوں کو ہمارے سامنے دیکھا, ٹی وی ان کے گھر میں, وی سی آر ان کے گھر میں, ٹی وی وی سی آر کسی کو گناہ گار نہیں بناتا اس کا استعمال, الفاظ کو نہ پکڑیے. اب اس مرنے والے اور اس مرنے والے میں بہت فرق, یعنی نماز جنازہ ہی کے دو ٹکڑوں کو لیجیے تو ان مرنے والوں پر پہلا ٹکڑا اپلائی ہو رہا ہے, نہیں پہلا ٹکڑا اطلاق ہو رہا کہ وہ نیک و کار تھے, یعنی ہمارے حساب تو ہم نے ان کے لیے نیکیاں. وہ انسان مصیبت, اور جو مرنے والے ہماری آنکھوں کے سامنے مصیبت کی کیٹیگری میں آتے ہیں, مصیبت یعنی گناہ گار, تو یہ نہیں کہا کہ خدا ان کی نیکیاں بڑھاؤ, نیکیاں بعد میں بڑھوائیں گے, پہلے گناہ تو معاف کرا دو. یعنی اگر کوئی گناہ گار ہے اور آپ اس کے لیے گناہ معاف نہیں کروا رہے, کھانا کھلوا رہے ہیں, کپڑے پہنا رہے ہیں یتیموں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تو تقریباً یہ مثال ایسی جیسے کسی کی جیب پھٹی ہو اور آپ اس کی جیب پہ پیسے پہ پیسے ڈالے جا رہے ہیں. اب یہ پوری مثال تو نہیں, رحمت للعالمین کو بھیجنے والا جو رحیم و کریم, وہ بہرحال ان نیکیوں کا ثواب بھی مرنے والے کے اکاؤنٹ میں جمع کر لیتا, جمع کر لیتا. کیا کہتا, پہلے گناہوں کی سزا دے دو, اس کے بعد جو نیکیاں اس کے نام پر آئیں گے وہ اس کو بھیجوائی جائیں. یعنی تقریباً ایسی مثال ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار تو اس کے لیے جو تحفے آئے وہ ہم نے رکھ لیے اٹھا کر, کہا کہ جب یہ صحت مند ہوں گے تو ان کو دیں گے, پھر یہ تحفے استعمال کریں. اب میں اس میں دس مثالیں بنا سکتا ہوں. ایک آدمی کے آنکھ کا آپریشن اور اس کے لیے کوئی کتاب آئی, ہم نے کتاب اٹھا کے رکھ دی کہ بھائی ابھی تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے, دو مہینے بعد جب مثلاً بالکل ٹھیک ہو جائے گی بنا یہ کتاب دے دیں. ایک آدمی کے کانوں کا آپریشن ہوا, ان کے لیے کوئی تقریر آئی, یا گانے کا کیسے گایا ہم نے اٹھا کے رکھ لیا, نہیں اٹھا نہیں سکتے اس کو توڑنا باقی میں, وہ الگ مسئلہ. کوئی ایسی چیز آئی ہم نے اٹھا کے رکھ لی جب سننے کے قابل ہوں گے لے لیں, یہی ہوتا ہے نا. ایک سال کے لیے کوئی تحفہ ہمارے پاس آیا وہ چھ مہینے کی جیل میں, ہم نے کہا جب وہ جیل سے باہر ہوں گے تو اللہ یہی کرتا. اللہ ویسے تو صحیح مثال یہ ہونی چاہیے, لاجک غلط کہہ گیا منطق کے اعتبار کیا مثال ہونا چاہیے, تو پھٹی ہوئی جیل جتنا آپ اس میں ڈالتے جائیں گے فائدہ کیا ہوگا, صاحب جیب وہ سب نکلتا جائے. تو اگر پھٹی ہوئی جیب والے کی جیب میں کچھ پیسے آپ کو ڈالنا تو پہلے اس کی جیب کو سلوا لیجیے, اس کے بعد تحفہ دیں. پھٹی ہوئی جیب میں آپ $100 بھی دیں گے تو دیکھا جیب سلوا کے $1 بھی دیں گے جو اس سے بہتر ہر ایک جانتا. تو اصل مثال تو یہ, تبھی سوال اس کا نقصان بعض ایسے ذاکرین کو بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ذاکرین ہدیہ نہیں مانتے نہیں مانتے ہیں, اور اگر مجلس پڑھوانے والا ذرا شریف ہے دیتا ضرور, اب وہ نانا کرے جیب میں ڈال دیا اور اس نے اپنا کام کر لیا, کیا پتا ان کی جیب پھٹی ہے بھی ہے, یعنی واقعات گزرا بھی سب جگہ نہیں, صرف ایک مثال مجھے یاد, جس کے بعد وہ ہمیشہ مجلس پڑھنے سے پہلے ٹی وی سے کہہ کے نکلتے تھے جیبیں اچھی طرح سے سی دو کافی چیزیں بعد میں. تو خلاصہ یہ کہ یہ ایک مثال بھی ہے میرے دوست کی جو مجھے اس وقت فوراً یاد آ گئی. خلاصہ وہ یہ جو پھٹی ہوئی جیب کی مثال تھی, لیکن رحمت للعالمین کا بھیجنے والا وہ خود کتنا بڑا رحمت ہو, کتنی بڑی رحمت ہو, اس نے کہا چلو میں یہ مثال بدل کے اس کو جیل کی مثال بنا دیتا ہوں, کہ یہ سمجھو کہ ایک آدمی کے نام پہ پیسے آ رہے تحفے آ رہے, پتا چلا جب یہاں پہنچے وہ آج کل 6 مہینے کے لیے جیل میں, ہم نے محفوظ کر لیے تو فرق کے تو آئیں گے نا, جب آئیں گے تو ان کو دے دیں گے. یہی مسئلہ مثال ثواب کی ان چیزوں کا جو ہمارے معاشرے میں آئے. تو اب مسئلہ کیا بنا, مسئلہ یہ بنا کہ تاریخ نہ پڑھنے کا نتیجہ یہ کہ اگر ہم نے کسی سے کہا کہ اس دسترخوان پر آپ نے شمع کیوں روشن کی, تو ایک مرتبہ وہ بفر گئے کہ آپ ایسی بات پہ اعتراض کر رہے ہیں جو ہمارے پر دادا کے زمانے سے چلی آ رہی, پر دادا کے زمانے, لیکن پر دادا کے زمانے میں شمع کی ضرورت اس لیے کہ چراغ گھروں میں جلائے جاتے تھے جن کی روشنی اتنی ناکافی ہوتی کہ دل جاتا تھا مومن کا کہ دسترخوان اور روشن نظر آئے. آج آپ کی محمد جی کا اس وجہ سے تو زندہ کی بھی غیبت ہے, زندہ کی غیبت حرام ہے, مگر 15 دنوں کے زندہ کی غیبت چاہیے. البتہ یہ 15 کسی ایک مرجے کے فتوے میں نہیں, کسی مرجے نے ان میں سے 8 کو مانا, کسی نے 12 کو مانا, کسی نے 11 کو مانا, کسی نے 5 کو مانا, زیادہ سے زیادہ 15 مسئلے بنے, اور یہ 15 کے 15 مسئلے سالے گزشتہ نجفیان کے خواتین کے درس, شیخ مرتضیٰ کی انصاری کی کتابیں مقاصد کو کھول کے میں نے 10 برس بھر کے سنائے, یعنی اس کا کیسے بھی ہونا چاہیے, یہ میرا اس میں ذن ہے. خلاصہ یہ کہ ان میں سے ایک چیز آپ کسی زندہ کی بھی غیبت کر سکتے ہیں اگر آپ کا مقصد اس کی اصلاح, یعنی آپ نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ گناہ کر رہا, آپ گئے اس کے باپ کے پاس اور آپ نے کہا کہ میں یہ بتانا آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو روک سکتے ہیں, باپ کے سامنے عام حالات میں بیٹے کی غیبت جائز نہیں, بیٹے کے سامنے باپ کی غیبت جائز نہیں, شوہر کو بیوی کی غیبت کا حق نہیں ہے, بیوی کو شوہر کی غیبت کا حق نہیں, بلکہ وہاں تو الٹا مسئلہ, شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کی غیبت کریں تو وہ تو ایسا کہ انکم ٹیکس والا رشوت لے اور کسٹم والا رشوت لے اور ٹریفک سارجنٹ رشوت لے تو سمجھ نہیں آتا, سمجھ میں تو خیر وہ بھی نہیں آتا لیکن پھر بھی ذرا خاطر برداشت, اور اینٹی کرپشن والا, یہاں پہ اس لیے میں انگریزی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس کا اردو لفظ ہے بہت مشکل, ان سدا کے رشوت ستانی والا, اگر وہ کبھی رشوت لے وہ اس لیے زیادہ عجیب لگتا کہ بھائی دوسروں کے مقابلے میں تم نے فرق ہے, دوسروں کا کام کچھ اور ہے وہ رشوت لے رہے ہیں, تمہارا تو کام بھی اس کو روکنا, ایک عام آدمی اگر لوگوں کو بیمار ڈالے الگ ہے اور تقریب اگر بیمار ڈالے تو شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کی خدمت کرے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شوہر اور بیوی کے حوالے سے سمجھا جاتا کہ برائی کرنے میں کوئی حرج نہیں, سر آج کل الٹا چلتا ہے, بیویاں شوہروں کی خدمت کرتے ہیں شوہر کی نگاہ میں تو ان کی بیوی لیڈی ڈائنا سے زیادہ حسین ہے, اس لیے وہ تو ہر وقت حسینہ ہی پڑھتے, لیکن جہاں جہاں گھروں میں جھگڑے ہو جائیں وہاں کی بات, یہاں تو مسئلہ ہی الگ الگ ہے. اسلام نے شوہر اور بیوی کے بنائے جانے کا ایک مقصد بتایا, اللہ کو نعوذ باللہ سوجھی کیا کہ شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو بنائے, اور بنایا بھی کتنے حسین انداز, کہ عورت کو مرد کی بھٹی ہوئی مٹی سے یا پتری سے پیدا کیا گیا, ایک جملہ میں بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں, ڈرتے ڈرتے اس لیے کہ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک معاشرہ چل رہا, کیا ضرورت ہے اس میں انتشار پیدا کرنے, لیکن پرسکون تعداد میں کبھی کبھار پتھر پھینکنا چاہیے, گھر سے پہلے میں بڑے بڑے پتھر پھینکا کرتا تھا معمولی کا سنکر, وہ یہ کہ بعض چیزیں ہمارے یہاں اس طرح سے مشہور ہو گئی کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دوسرا عقیدہ غیروں کا ہے یہ عقیدہ ہمارا, ایسا نہیں, متضاد روایتیں وہاں بھی ہیں ہمارے یہاں, کیا جناب ہوا آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئی یا پتری, ہمارے یہاں بھی پتری والی روایت ہے, اور بہرحال خاص علماء نے لکھی جناب آدم اور ہوا کی اولاد
بھائی بہنوں کی اس شادی سے چلی کہ ایک دفعہ کا بھائی دوسری دفعہ کی بہن سے شادی کرتا، یہ مسئلہ خالی بہنوں کا نہیں، ہمارے یہاں بھی اس بارے میں روایت تھی، اور یعنی بہت معتبر نہ صحیح تو تقریباً ان روایتوں کے برابر برابر ہی، جس میں یہ ہے کہ ایک حور آئی اور ایک جنیا آئی اور وہ جو شادیاں ہوئی اور مجھے ٹکر کر، تو یہ سب ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے نہ صرف یہ غلط سمجھا جائے بلکہ یہ کہہ کر آدمی اعتراض کرے یہ تو ہمارے یہاں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو دوسروں کا مسئلہ، یہ سب ہمارے یہاں ہے۔ خلاصہ یہ کہ پیدا بھی کیا تو پسلی سے پیدا، اب تک جو تقریر پہنچی ہے تقریباً 50 منٹ، اس کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہے جو کینڈیڈیٹوں کے عنوان ہیں، یہ تقریر عنوان ہے، چلی کہاں سے تھی پہنچی کہاں سے اب کہاں جا رہی، لیکن اب عنوان کی بات مقصد نہیں ہے، ایک پیغام پہنچانا۔ بکری سے پیدا کیا، بکری کا مقصد کیا، نہ تو سر کی مٹی سے پیدا کیا اور نہ عورت سر پہ چڑھ کے بیٹھتی، سر کا کاٹ بنتی ہر جگہ اس کی بات پانی جاتی، نہ پیروں سے پیدا کیا کہ ہر وقت اس کو لات ماری جاتی، ہر وقت اس کو فٹ بال سمجھا جاتا، ہر وقت اسے پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی۔ دیکھیے پروردگار کہیں سے بھی مٹی نہیں سکتا، پیروں کی مٹی کا مقصد یہ بتانا ہوتا کہ عورت تمہارے پاؤں کی جوتی کی مانے، جب چاہ پہنا جب چاہ اٹھا کے پھینکا، اور سر کی مٹی سے پیدا کرنے کا مقصد ہوتا عورت تمہارے سر کا پاس، ہر چیز میں اس سے مشورہ لو، اس کو مانو، اس کو توجہ دو، نہ اسے سر کے برابر اسٹیٹس دیا نہ پیر کے برابر رتبہ، برابری کا رشتہ، بالکل تمہارے برابر ہم رکھتی، اور کیا ہم رکھتی، ہننا لباس الکم و انتم لباس لہن، قرآن تشریح، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس، لباس کا پہلا کام ہوتا ہے جسم کے عیب چھپانا، باقی سارے کام بعد میں آتے ہیں، یا کہیں پہلا نہ صحیح تو ایک اہم ترین کام ہوتا ہے جسم کے عیب چھپانا، لباس کہتے ہی اسے کہ لباس کے اندر انسان کے بدن کے عیب چھپ جاتے ہیں، پیر کا گھاؤ یا انسان جانے یا موزہ جانے، اردو کا ایک محاورہ کہ اگر پیر سے کوئی زخم تو کون دیکھے گا، یا ہم خود دیکھیں گے یا ہمارا موزہ جانتا ہے، کیونکہ موزے کا کام ہی یہ ہے کہ پیر کے عیب کو اس نے چھپا دیا، یہ خالی موزے کا کام نہیں ہے، سر سے پیر کا، سارے لباس کا کام، تو عورت کو لباس کہہ کے اور مرد کو عورت کا لباس کہہ کے بتائے، کہ عورت کی ذمہ داری اپنے مرد کے عیبوں سے پردہ ڈالے، نہ یہ کہ ہر جگہ وہ سیلفی کھیل، ہر جگہ کے اندر اس کا بیٹا اور اس کی ماں اور اس کی بہنیں بھی آئیں، اور مرد کا کام یہ عورت کے عیبوں سے پردہ ڈالے، نہ یہ کہ ہر جگہ برائی کرتا کھیلے۔ خیر دوسرے مسئلے پہ تو آج کے مومنین نے عمل شروع کر دیا، پہلے حصے پر مومنات بھی عمل شروع کر دیں، لیکن بلاتا کیا نکلا کہ شوہر بیوی کا ہے بتایا، یا بیوی شوہر کا، تو اسے تو خباز سمجھا ہی نہیں جاتا، یہ تو گویا اینٹی کرپشن والا رشوت لے رہا، جو باقی مومنین کے لیے قرآن نے نہیں کہا کہ تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس، عورت کو تو لباس اور مرد کو تو لباس بنا کر کہا، جو باقام بھی ہے انہیں چھپانا، اور وہی چھپانے والا اگر سب کے سامنے ہے بتا دے غرض یہ بلاتا جی، یہ جائز نہیں، بیٹے کا ایسی باپ کو نہیں بتا سکتے، باپ کی خرابی بھی بیٹے کو نہیں بتا سکتے، شوہر کا ہے کہ بیوی کو نہیں بتا سکتے، لیکن اگر مقصد اصلاح اصلاح اس صورت میں بتا سکتے۔ چنانچہ وضاحت کے ساتھ آگے مراجع نے لکھا کہ پھر بیٹے کا ہے ایسے باپ کو بتانا بیکار، حرام بیکار نہیں حرام، جس باپ کے بارے میں آپ کو پتا کہ یہ اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ اپنے بیٹے کی طرح کر، باپ کو اس لیے ایسے نہیں بتایا کہ باپ حق رکھتا ہے، نہیں وقت اصلاح ہے، چنانچہ اگر پہلے سے بتایا کہ یہ باپ بیکار اصلاح نہیں کر پائے خود مجبور، چنانچہ وہاں پہ پھر وہی پرانا مسئلہ آ گیا کہ غیبت حرام، تو جس طرح زندہ آدمی کی غیبت جائے جب جب مقصد ہے زندہ آدمی کی اصلاح، جس کے اندر تین چار پہلو آتے، ایک پہلو یہ بھی آتا کہ اب تک آپ کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں بتا سکتے کہ بولا آدمی میں یہ خرابی، جب تک کہ یہ ڈاکٹر اس کا علاج کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا، مغرب میں قانون ہے کہ وکیل اور طبیب دونوں کے لیے واجب کہ وہ اپنے موکل کا راز چھپا کے رکھے، حق نہیں ہے انہیں کسی کو بتانے کا کہ فلاں کو یہ بیماری ہے فلاں کو یہ بیماری ہے، راز چھپا یہ اسلام کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی آپ جا کے کسی کا عیب نہیں بتا سکتے، آپ پہنچے ڈاکٹر کے پاس اور آپ نے کہا میری بیوی کے بدن میں پھولا ہے، اگر وہ علاج کر سکتا ہے تو بتا، ورنہ یا علاج کر سکتا ہے لیکن کرنے میں راضی نہیں تب بھی نہیں بتا سکتے، مسئلہ غیبت، اور یہ آتا کس دائرے میں غیبت کے دائرے، یہ مسئلہ کہاں ملے کہ طبیب کے سامنے بھی آپ مریض کا عیب نہیں بتا سکتے، یہ ملے گا مسئلہ غیبت، جو نہ میں نے کہا نا بعض مہاراجے نے 8 کہے ایک بعض نے 15، اس میں کبھی یہ بھی ہوا کہ بعض مستحدین نے 1-2 مسئلے بنا دیے، کہا کہ بیوی کا عیب شوہر کو بتانا جائز ہے اصلاح کے، ایک اور مریض کا عیب ڈاکٹر کو بتانا جائز ہے علاج کے، دو بعض نے دونوں کو ملا کے ہی کر دیا، خلاصہ یہ کہ یہی مسئلہ مرنے والے کا، آپ کی تفریح سستی اور وان بنا کی سارے سوال کا بہترین طریقہ، لیکن نہیں بہترین صحیح طریقہ، بہترین کا تو ایک کیسٹ موجود ہے، صحیح طریقہ سنا. آپ گئے بیٹے کے پاس، کہا کہ آپ کے بابا میں بتانا چاہتا ہوں کہ مثلا جوانی ان کی میرے ساتھ گزری ہے، بہت نمازیں پڑھ لی، تاکہ بیٹا اس حوالے سے نمازیں پڑھ لے اور باپ کا گناہ معاف کرا دے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بعض حالتوں میں باپ کا ایک بیٹے کو بتانا بیٹے کو مار دینے کے برابر. وہ بیٹا پتا چلا باپ کی 50 سال کی نمازیں مجھے پڑھنا ہے تو بڑا خوش تھا کہ جب سے میں نے بابا کو دیکھا نمازی تھے کہ ایک اور ایسا ظلم ہو جائے جو عام حالات میں صحیح نہیں. ہاں اس میں شیخ نکلی کہ بیٹا ہے بہت مالدار اور نمازیں بھی فقط 5 سال کی، اور وہ اس کے لیے کچھ باقی نہیں ہے 5 سال کی نمازیں پڑھوانا. اگر $50 کی ایک نماز بنتی تو مثلاً 5 سال کی نمازیں پڑھ لیں $250 وہاں جا کے بتا کہتے ہیں. اسی لیے اس کو تفریح سمجھیے، مسائل کے لیے آئندہ اتوار کا انتظار کر. لیکن خلاصہ ان شیخوں کا یہ کہ اب اگر 100 سال پہلے کے انسان ثواب کے طریقے آج بھی اسی طرح سے رکھے تو یہ غلط ہے کہ نہیں؟ غلط. اس طرح انسان ثواب کے طریقوں کچھ تبدیلیاں تو آئیں، کچھ تو تبدیلیاں آئیں. پہلے اس انداز سے قرآن نہیں پڑھا جاتا جیسے آج پڑھا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن چھپتا نہیں تھا، ہاتھ سے لکھا ہوتا. سارا قرآن ایک جگہ ہے، پہلے یہ پارا ختم کریں گے پھر ان کے پاس جائے گا یہ پارا، کیونکہ قرآن ہی ایک. آج قرآن کے 30 پارے 12 پارا کر کے ہمارے ہر امام بارے میں ایک بار آپ نے سنبھالا ہے، اس میں آپ نے سنبھال کر کے اس میں مراجع کرام کا ایک اشکال تو ہے، مگر محفل جعفری کی پہلی رمضان یا دوسری رمضان میں جواب آ گئے. کیا اشکال؟ اشکال یہ کہ آپ پہلا پارا پڑھ رہے ہیں اور دوسرا پارا پڑھ رہے ہیں، دونوں پاروں میں ایک واقعہ چل رہا ہے سورہ بقرہ والا، بلکہ پہلے پارے کے آخر جناب طالوت کا آدھا واقعہ آیا، دوسرے پارے کے شروع میں دوسرے اور تیسرے، دوسرے کے آخر میں آدھا واقعہ آیا، تیسرے میں مزید واقعہ آیا. ایک نبی کا واقعہ ہے، وہ جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو کیا بنا؟ آپ نے حضرت ابراہیم کا بڑھاپا پہلے پڑھ دیا، یہ صاحب نے جوانی اس لیے نہیں پڑھی جو پہلے پارے کے آخر میں جوانی آنے والی. یہ اشکال تو ہے بہت سارے علماء کا کہ انسانی ثواب کہاں رہا. یہ تو ایسا ہے کہ دعائے کمیل کے آخری ورق پہلے پڑھے، شروع کے ورق بعد میں پڑھے. بہت سارے علماء اور مہاراجے کا یہ اعتراض، خصوصاً وہاں پر جہاں پارے میں واقعہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ. یعنی جو جناب موسیٰ نے 3 اعتراض کیے تھے خضر پر، وہ آئے ہیں ایک پارے کے آخر، ان کا جواب آیا ہے دوسرے 21 پارے کے شروع. جواب پہلے پڑھ رہا ہے ایک مومن، اور جو اصل چیز ہے وہ بعد میں پڑھ رہا. ایک اشکال بھی ہے اس کے اندر، لیکن یہ طریقہ اب ہمارے یہاں رائج ہو گیا. پہلے یہ کاغذ میں پہلے کیوں نہ تھا؟ واقعات کے نقطے پر لوگوں کے ذہن کم تھے. پہلے اس لیے نہیں تھا کہ قرآن کے بارے میں پورا قرآن ایک ساتھ ہوتا تھا، ہاتھ میں لکھا ہوا ہوتا تھا، کوئی آدمی راضی نہیں کہ آپ اس کے قرآن کی بائنڈنگ کاٹے اور اس کے بعد دوبارہ جوڑا جائے. آج تم نعوذ باللہ پرنٹنگ کی وجہ سے اتنے زیادہ قرآن کہ مسجد اور امام بارے والوں کو انہیں ڈھیٹی ڈھیٹی میں ڈالنا پڑتا، لیکن پہلے جب ہاتھ سے لکھے جاتے تھے خصوصیت کے ساتھ، ایسا قرآن جس میں کتابت کی غلطی بھی نہیں. تو اب وہ طریقہ ہم نے بدلا کے نہ بدلا. پہلے یہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں تھا، آج ہے، بہت ساری اور چیزیں، لیکن انسان ثواب کے باقی طریقے اس میں یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ آج بھی اگر اللہم انسان محسنن فضل بھی احسان ہی والا آدمی مرا، وہی طریقے چلیں گے جب تک چلے آ رہے. لیکن اللہم انسان مسیح، ہم ہر مرنے والے کے بارے میں نیک گمان کریں، لیکن جو ہماری آنکھوں کے سامنے وہاں پر نیک گمان کرنا اس مرنے والے کے حق میں زہر قاتل. اس لیے کہ ہم اگر نیک گمان کرتے رہے جس کے گناہ بھی ہمارے سامنے، تو اپنے نیک گمان کی وجہ سے ہم ان گناہوں کو معاف بھی نہیں کروائیں گے. نہیں، یہ بیچارہ گناہگار نہیں ہوگا، کسی وجہ سے اس نے روزے چھوڑے، کسی وجہ سے اس نے نمازیں چھوڑی، پتا چلا وہ عذاب میں مبتلا ہو، قیامت کے دن ہماری اس کی ملاقات. سب بھائی ایک عجیب بات، کھلا کھلا آدمی مرے تھے، تم نے ان کی قضا نمازیں پڑھوا دی، اور میں تمہارا اتنا چہرا دو. ہم نے کہا بھائی تم اتنے نیک ہو دیدار کہ ہم نے سوچا کسی وجہ سے نماز قضا ہوگی. اس نے کہا کہ آپ میرے حق میں نیکی کرنے گئے، یا آپ کی نیکی میرے آپ کے اندر ایک گناہ اور عذاب بن گئے. بات ان کی کرا کہ آپ میرے لیے بھی کچھ نیکیاں کرتے، وہ جن سے آپ کا کوئی رشتہ اور تعلق بھی نہیں، ان کو تو آپ نے نکال دیا جہنم سے، اور میں جو آپ کا سگا باپ، عجیب جملہ بن گیا، مذاق اڑائی، میں جو آپ کا حقیقی بیٹا اور آپ نے مجھے اس طرح جہنم میں جانے دی. اسی لیے اس نے زن کی لمیٹیشن دنیاوی زندگی میں بھی، اور اس نے زن کی لمیٹیشن مرنے والے کے بارے میں بھی. تو خلاصہ کیا بنا؟ یہ ضرور دیکھی کہ ایصال ثواب کے جو رائج طریقے، یہ رائج طریقے جب رائج کیے گئے تو 150 سال پہلے مرنے والوں کی کیا حالت تھی اور آج کی حالت. آج اگر فرق نظر آ رہا اور کچھ نہ صحیح، یعنی کھلی کھلی بات، اور کچھ نہ صحیح، تو کم از کم وہ دو غلطیاں تو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں نا. جو دو غلطیاں اکثر مستحق اور غریب لوگوں کو فطرہ لینے سے روک دیتی ہیں، بہت غریب ہے، دل چاہتا ہے کہ سارے زمانے کا فطرہ جمع کر کے اس کو، اپنا فطرہ بھی اس کو نہیں دے پاتے. کون سی دو غلطیاں؟ ایک مردوں میں داڑھی منوانے والی ہے، ایک عورتوں میں بے پردہ نکلنے والی. یہ تو صاف صاف نظر آ جاتی محفل جعفری میں، یہ حدیث بھی آئی کہ فرشتے تو ایسی عورت کو جب قبر میں جاتے دیکھتے ہیں تو پھڑفا لگا کے ہنسنے لگتے ہیں کہ جی ساری زندگی تو نامحرموں کے سامنے آتی رہی اور اب اسے قبر میں اس طرح سے چھپایا جا رہا. بلکہ فرشتوں کا جملہ ہوا جو بعض اوقات کچھ اسٹیج ڈراموں میں دیکھا گیا کہ جی جب ہر ایک سے چھپانے کی ضرورت تھی تو ہر ایک کے سامنے کھول دیا، اور جب کوئی دیکھنے کو تیار نہ ہو سڑا ہوا مردہ تو اتنا اس کو چھپایا جا رہا کہ مکھنا بھی بنایا جا رہا اور چادر بھی ڈالی جا رہی ہے اور قبر کی مٹی میں بھی. تو اب یہ تو کھلے کھلے گناہ، غیر جانے کے نہ جانے، گھر والے تو جانتے، کم از کم انہیں کے لیے دعائیں توبہ، انہیں کے حوالے سے دعائیں مغفرت. اور اگر اس کے اندر کچھ پہلو نکلتے ہیں قضا کے تو وہ قضا انجام دیے جائیں. آپ کہیں گے اس میں قضا کا کیا پہلو نکلے؟ کم از کم عورتوں کے حوالے سے زندگی کی نمازیں قضا ہو سکتی. بعض ایسی خواتین کہ ان کی بے حجابی ان کی نماز تک اور حج تک پہنچ سکتی، صرف ایک گناہ نہیں بنتی ہے بلکہ نماز اور حج کو دوبارہ انجام دلوانے کا سبب بنتی. تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ نکلا کہ تاریخ اور پہلے زمانے کے بزرگوں کے حالات کو سمجھے بغیر اگر لفظ بلفظ اس کی نقل کریں تو جنت کی نہر کوثر کا پانی بھی ہم کو شک میں ڈال دے گا کہ کہیں نجس تو نہیں ہوگا. اور انسان سوال، ہم اپنے مرنے والوں کی جو بہترین مدد کر سکتے ہیں اس سے ان کو محروم کر کے ایسا کریں گے کہ ان کے لیے نیکیاں پہنچ رہی، لیکن پتا چلا کہ وہ خود اسے ابھی استعمال نہیں کر پا رہے اس لیے کہ جیل میں. اب آئیے ایک آخری جملہ بیان کر کے ایک مسئلے کا جواب دوں اور آج کا درد اس لیے سوا گھنٹے پر اختتام کو پہنچا دوں کہ فی الحال بعض وجوہات کی بنا پر میں ڈیڑھ گھنٹے کے درد کی طاقت صبح کے وقت نہیں رکھ پاتا ہوں، شام کے درد تو میرے ابھی تک وہی ڈیڑھ گھنٹے کے چل رہے ہیں. آئندہ کیونکہ اس درد کے فوراً بعد حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ برسی کا دن ہونے کی بنا پر ان کے حوالے سے ایک مجلس ہے اسری، وہاں تو لامحالہ مجھے ایک گھنٹے میں درد ختم کرنا، لیکن ابھی یہاں پہ آج سوا گھنٹہ ہو گیا. آخری دو جملے، پہلا یہ کہ جو بات کئی بار تقریر میں آئی اس کے حوالے سے اپنی اعتبار سے تو ہونا یہ چاہیے کہ جس آدمی پر گناہوں کا بوجھ چڑھا ہوا اس کے لیے کتنی نیکیاں کی جائیں وہ سب ضائع مانی جائیں، یعنی پھٹی ہوئی والی مثال ہونا چاہیے. مگر یہ اپنی اعتبار سے، مگر رحیم و کریم خدا اور رحمت للعالمین کا بھیجنے والا خدا اس نے ایک سہولت کی دی، جو نیکی مرنے والے کے لیے کی جائے وہ ضائع نہیں ہو، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کے نام پہ جمع ہو جائے. جس وقت اسے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد چھٹکارا ہوگا، لیکن یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہر ایک کو سزا دے گا بھی، یا اپنی رحمت کی وجہ سے بہت سارے گناہگار ویسے ہی معاف ہو جائیں، یا شفاعت معصومین کی وجہ سے بہت سارے گناہگار ویسے ہی معاف ہوں، لیکن جو قانون بنائے گئے ہیں اس کے اعتبار سے وہ محفوظ کر لیا جائے گا. جب وہ رہا ہوگا اس کو اس وقت یہ چیزیں دے دی جائیں، جیسے ہمارے یہاں کی جیلوں میں یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ جیل میں رہ کر کوئی چیز کمائیں اپنے ہنر کی مدد سے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جب جیل کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ واقعی ماندہ حساب کر کے اتنا کمایا اتنا آپ نے اپنے آپ پہ خرچ کروایا یہ لے جائے. ایک اس میں تیسرا بھی طریقہ اور غالباً دوسرا اور تیسرا طریقہ یہ اختیار یا چوائس خود مرنے والے کو دیا جاتا ہے. تیسرا طریقہ ایک اور مجھے میں نے ابھی جیل کی مثال میں کہا کہ کبھی حساب کتاب ہوتا وہ یہ کہ مرنے والے کو یہ اطلاع تو دی جاتی ہے چاہے وہ کتنے ہی بڑے گناہ میں کیوں نہ مبتلا، یعنی کتنے ہی بڑے عذاب میں کیوں نہ مبتلا، کہ اے شخص تو نے مثلا نمازیں قضا کی ہیں یا اس کی سزا تو بھگت رہا، مگر تیرے لیے دنیا سے آج اتنا ثواب آیا یہ تیرے لیے آیا. اب دوسرا طریقہ تو یہ ہے کہ اطلاع اس کو دے دی گئی اور کہا گیا تیرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے، جب رہائی پائے گا، کیونکہ مومن کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ آخر میں اس کو رہائی ملے اور وہ آئے گا جنت. مومن کبھی صاحب الخلود نہیں ہے،
یہ لفظ میں غلط کہہ دیا, دائم کے معنی بھی ہمیشہ, خلوص کے معنی بھی ہمیشہ, مگر پھر بھی یہ لفظ صحیح. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا نہیں, خود فیہا خالدون فقط ان کے لیے ہے جن کے عقیدے میں خراب ہے. تو مومن جا بھی سکتا ہے جہنم میں لیکن ہمیشہ نہیں. خیر, کہا جب تو رہا ہوگا یہ نہیں, یا چاہے تو تیسرا طریقہ, یا چاہے تو تیرے نام پہ نیکی آئی, چاہے تو اس نیکی کو ابھی استعمال کر لیں, تو بعد میں نہیں ملے گی, ابھی دے. ابھی کا مقصد تیری سزا میں تخفیف ہو جائے. کیسی تخفیف؟ کوالٹی والی. یعنی اب یہ میں کھولتی مثال دے رہا ہوں, لیکن ایک روایت میں یہی مثال ہے, سو کوڑے تجھے روزانہ لکھتے تھے, روزانہ سو کوڑے لگے, جو کہ ایک نیکی تیرے پاس آ گئی, اس لیے چاہے تو اس کا ثواب جمع کروا لے اپنے لیے چھٹی کے وقت, رہائی کے وقت لے جا, اور چاہے تو یہ سو کوڑے کم ہو کے 90 رہ جائے. یا پہلے یہ کوڑے بہت زور سے بڑھتے تھے, اب ذرا حصہ بڑھیں. یہ سب روایتوں کے جملے, لیکن ہمارا معاشرہ جو عذاب سے اتنا ڈرتا کہ اس کا مذاق اڑا تھا. ساری دنیا کے ماہرین نفسیات متفق کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کا مذاق اڑانے لگے, سمجھ لو یہ سب سے زیادہ ڈر رہا. ہر احساس برتری نتیجہ ہوتا ہے احساس کمتری. میں کہاں سے میں کہاں چلا گیا, وہ خلاصہ یہ کہ یہ تین طریقے, پہلا طریقہ خدا نے معاف کر دیا, اس کو میں نکال دیتا ہوں, جو ویسے سب سے زیادہ اپنی کہ ضائع نہیں کروں گا نیکی, چاہے نیکی کا ثواب بعد میں لے لے, ابھی سزا بتا دے تو یہ ثواب تجھے جنت میں آپ گریڈ کر دے گا, اور چاہے تو جنت میں اب گریڈ نہ ہو, اسی گریڈ پر رہے جو تیرے اعمال کا نتیجہ, اور یہ ثواب گناہوں کی سزا کی کمی میں استعمال کرو. یہ چوائس یا اختیار مرنے والے کو دیا جائے گا. یہ تین طریقے بنے تقریر کے اندر. اب آئیے یہاں پر دو تین چھوٹے چھوٹے ایسے مسئلے جو پوچھے گئے, جو ہمارے یہاں کا طریقہ کار ہے, جس درس کا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے متفرق مسائل آتے. پہلا مسئلہ اسی حوالے سے پوچھا جا رہا, کون سا حوالہ؟ آپ ایثار ثواب کا نہیں, موت کا حوالہ. اور وہ یہ پوچھا گیا کہ اگر کبھی ہمیں کسی مرنے والے کی موت کی اطلاع تاخیر سے ملے تو نماز بیست قبر کا کیا طریقہ؟ نماز بیست قبر کے بارے میں اب جیسے مثلا یہ خبر آج ہی ملی, پتا چلا کہ واقعی جمعہ جمعہ کا تھا, یہ حضرت اسلام مولانا امام بخش امامی جو قم میں آ گئے سیستانی کے دفتر میں تھے, ان کا انتقال ہو گیا روڈ ایکسیڈنٹ کے ذریعے. مثلا یہ خبر ابھی ملی, آج ملی مجھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, مسجد میں تو غالباً اعلان ہو گیا ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ اب نماز بیست قبر پڑھنا, تو کیا اس کے اندر مثلا نماز بیست قبر کے حوالے, کیونکہ یہ بھی سوال ثواب کا ایک طریقہ, اور یہ وہ والا طریقہ نہیں جو رسم و رواج, بالکل روایت کی وجہ سے ہے, اور اس کی پوری روایت میں نے محفل جا پڑھی تھی اس سال کی پہلی رمضان کی تقریر, سورہ ملک اور نماز بیست کو ملا کے پڑھی. تو اس کے بعد جو وہاں پڑھا گیا, اس کے بعد نماز بیست قبر کے سلسلے میں آپ پہلا جملہ تو یہ سنیں کہ نمازوں کے حوالے سے اسلام میں اصول یہ کہ ہر نماز یا اپنے وقت پر پڑھی جائے گی, یا وقت پر نہ پڑھ سکے تو اس کی قضا پڑھی جائے گی, بشرط یہ کہ اس نماز کی علت اور سبب موجود. یہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اہل حدیث حضرات کے یہاں جو میرا دوسرا جملہ ہے, وہ ہر نماز کے لیے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز قضا کا اسلام میں کوئی تصور نہیں, ہر نماز کا ایک وقت ہے, وقت گزر گیا گویا نماز آپ کے ہاتھ سے چلی, اب آپ اللہ سے توبہ کر, اور جس کا پارا ہے مٹھی بھر گیہوں یا گندم و نمازوں کے لیے دے دیں. اچھا یہ جو مسئلہ ان کے یہاں ہماری فقہ کے اعتبار سے غلط تو ہے, لیکن روزے میں ہمارے بعض مراجع اس مسئلے کے قائل ہوئے, لیکن بہت تفصیلات کے ساتھ. جیسے اگر سیستانی کا مسئلہ کہ اگر کسی آدمی نے اپنا روزہ قضا کیا تو اس کو قضا روزہ ہی رکھنا, لیکن اگر وہ قضا روزے کے بغیر مر گئے تو جو نمازیں چھوڑ کے گیا ہے بیٹے کو نماز ہی پڑھنا, روزے چھوڑ کر گیا ہے بیٹا روزہ رکھنا ضروری نہیں, اس کے بدلے میں فدیہ دے سکتا, قضا کے بدلے جس فدیے کی وجہ سے قضا بیٹے پر سے معاف. لیکن یہ بات بہت پھیل جائے گی, فی الحال تو اس کو رکھیے مرنے والے کے حوالے سے. نمازیں ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی, وقت سے پہلے اعتبار میں کوئی نماز کی اجازت نہیں. یہ طے شدہ مسئلہ. صرف دو نمازیں ایسی جو اس مسئلے سے 99% مراجعے کے فتوے میں مستثنی. 100% تو بہت ہی کم مسئلے ہمارے یہاں ایسے مسئلے کے 100% علماء متفق ہوں, یہ بہت کم. 99% مراجعے کہتے ہیں فقط دو نمازیں اس میں شامل. یہ یاد رکھیں کہ کوئی نماز وقت سے پہلے اجازت نہیں ہے, حتیٰ اس آدمی کو بھی اجازت نہیں جسے یہ پتا کہ اگر میں نے یہ نماز وقت پر نہیں پڑھی, یعنی اگر میں نے نماز ایڈوانس میں نہ پڑھی تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا. پتا بھی میں پڑھ ہی نہیں سکتا. مطلب آج کل کے اعتبار سے پھر مسئلہ بدلے گا, لیکن ایک عام مثال, ہوائی جہاز کا پائلٹ یا کوئی ایسا سرجن جسے پتا ہے کہ 12:30 نماز ظہر کا وقت آ رہا ہے, 12:15 میں ایک ایسا آپریشن شروع کرنے جا رہا ہوں کہ فضا ہونے تک اس میں جگہ رہنا پڑے, اور اگر میں نے اس آپریشن کے اندر بیچ میں 5 منٹ بھی چھٹی لی تو مریض مر جائے, اس کے لیے تو واجب ہو گئے. ابھی وقت ہے ان کے پاس, مثلا ابھی 11:00, وہ چاہے تو ابھی نماز پڑھ سکتا. ابھی نہ پڑھے تو پھر نماز اس کو قضا ہی کرنا 100% اسے یعنی ایسے آدمی سے بھی کہا قضا کر. ایڈوانس کیا پیش کی نماز جائز نہیں. ہوائی جہاز کے پائلٹ کی بھی پہلے مثال دی جاتی تھی, لیکن آج کل جو اتنا زیادہ آٹومیشن آ گیا ہے کہ پائلٹ ٹیک آف اور لینڈنگ کے علاوہ کس چیز سے اٹھ سکتا, اس لیے اب اس کا اطلاق صرف طبیب پر ہوگا. لیکن مسئلہ طبیب کا نہیں ہے, مسئلہ کا مسئلہ پتا ہے کہ اگر میں نے ایڈوانس میں نماز نہ پڑھی, چاہے ایڈوانس ہم صرف 10 منٹ مانگ رہے ہیں, نماز سے خالی 10 منٹ پہلے ہم پڑھنا چاہتے کر رہے ہیں, ہو جائے بھلے قضا. قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے نماز مجبوری میں وقت سے پہلے. ایک نماز شب ہے جس میں اکثر مراجعے کے نزدیک یہ اجازت, یا اگر آپ کو پہلے سے اندازہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے, تو ٹھیک, آپ سونے سے پہلے وقت آنے سے پہلے اس کی نماز پڑھ سکتے. لیکن دوسری نماز کون سی, آج کا موضوع نماز شب, دوسری ہے نماز ویسے قبر. لیکن نماز ویسے قبر میں ایک عجیب مسئلہ, نماز شب کا مسئلہ اور نماز ویسے قبر کا مسئلہ ایک جیسا ہو گیا. البتہ دونوں جگہ آگاہ سیستانی نے اختلاف کیا, ان کے مسئلے کو ایک طرف رکھیے باقی سارے مراجع. نماز شب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہترین تو ہے اپنے وقت پہ پڑھو, اجازت ہے وقت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو, اور یہ بھی اجازت ہے کہ چاہے تو قضا کر کے پڑھو. اب نماز شب ہمیں پتا ہے ٹائم پہ نہیں پڑھ پائے, تو کہا تمہیں حق ہے چاہے وقت سے پہلے ایڈوانس میں پڑھ لو اور چاہے تو وقت کے بعد قضا کر کے پڑھ لو. نماز شب میں تینوں پہلوؤں کی اجازت ہے. ہر وقت اگر سیستانی نماز شب میں ایڈوانس کے قائل نہیں, کہتے یا وقت پہ پڑھو اور یا قضا کر کے پڑھو, لیکن یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اول مغرب میں بھی نماز شب پڑھ سکتے ہیں. ذرا آپ کنفیوز ہوئے, ٹھیک ہے, اور تھوڑی دیر اور کنفیوز رہیے, صرف اس کا جواب سنیں. کیونکہ آگاہ سیستانی کے نزدیک نماز شب کا وقت ہی مغرب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے, آدھی رات سے شروع نہیں ہوتا, تو وہ اس لیے اجازت تو دیتے ہیں کہ آپ رات کے 8:00 بھی نماز شب پڑھ سکتے ہیں. باقی مراجع کہیں گے کہ آپ پڑھ رہے ہیں ایڈوانس والی نماز شب, اجازت آگاہ سیستانی بھی دے رہے ہیں 8:00 کی, لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وقت شروع ہو چکا. آگاہ سیستانی کی نگاہ ایڈوانس کہا جائے گا کہ آپ ابھی دوپہر کو پڑھیں نماز شب, وہ کہہ رہے اس کی اجازت نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ذرا غور کرتے رہیے, اگر موضوع نماز شب ہوتا تو اور کچھ وضاحت کرتا, یا آج کا موضوع ہوتا ایسے مسائل جس میں مجمع کو چکر دینا ہے تب بھی میں کچھ اور وضاحت کرتا. آج کا تو صرف نماز وحشت قبر کے حوالے سے نماز شب کا تذکرہ دیا. آگاہ سیستانی کا جملہ یہ بنا کہ نماز شب وقت پہ پڑھی جائے گی یا قضا کر, ایڈوانس نہیں پڑھی جائے گی. باقی مہاراج یہ کہتے ہیں نماز شب ایڈوانس میں بھی پڑھ سکتا ہے وہ آج, جس کے لیے وقت پہ پڑھنا بہت مشکل ہے, وقت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قضا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی 12:00 بطور مثال 12:00 کو آخری رات سمجھیں, 12:00 تک پڑھیں اگر نماز تو باقی مراجع کے نزدیک ایڈوانس, 12:00 سے لے کے فجر کی اذان تک پڑھیں یہ وقت, نماز فجر کے بعد پڑھیں یہ قضا, تینوں کی اجازت. ثواب سب سے زیادہ وقت کا, اگر سیستانی کیا صرف دو کی اجازت, یا وقت میں پڑھیے یا قضا کریں. نماز وحشت قبر ڈیڑھ گھنٹہ ہونے ہی جا رہا, نماز وحشت قبر سارے مراجے کہتے ہیں, یعنی 99% مراجے خصوصاً آج کل مرحوم آغا محسن الحجیب, مرحوم آغا خوئی, مرحوم امام خمینی, مرحوم آغا گلفائزانی, مرحوم آغا عراقی, مرحوم آغا روحانی, آیت اللہ خامنہ نماز وحشت میں کہتے ہیں, سب مل کے کہتے ہیں نماز وحشت کی قضا ہے, یہ نماز عید اور نماز جمعے کی طرح ہے, یہ عید اور جمعے کی نماز کا وقت نکل گیا قضا نہیں, لیکن فرماتے ہیں نماز وحشت وقت پر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ایڈوانس بھی پڑھی جا سکتی ہے, تو نماز شب میں تینوں جائز ہیں, وقت سے پہلے وقت کے بعد, نماز وحشت میں دو جائز, وقت پر بھی پڑھ سکتے ہیں, وقت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, وقت کے بعد نہیں پڑھ سکتے. اچھا وقت سے پہلے تو کیا مطلب, ابھی پڑھ لیں اپنی نماز, نماز وحشت دو چیزیں, اپنی نماز وحشت کوئی نہیں پڑھ سکتا, دوسری چیز دوسرے بھی ہمارے لیے نہیں پڑھ سکتے, ہم نے طے کیا کہ ہم اور آپ مل کے آج ہم آپ کی نماز وحشت پڑھ رہے ہیں, آپ ہماری نماز وحشت رہے, وقت سے پہلے کا مقصد یہ نماز وحشت کا اصلی وقت ہے وہ رات جو مرنے والے کی قبر میں پہلی رات, دفن کے بعد کی پہلی رات, وہ وقت ہے نماز وحشت کا. لیکن ایک آغا سیستانی کو چھوڑ دو, سارے مراجع کہتے ہیں کہ اگر موت کے چند دنوں کے بعد میت کو دفن کر رہے ہیں, چاہے ہو سکتا ہے 8-10 دن بعد, ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد اگر اسے مشاہد مشرفہ لے جانا, ہو سکتا ہے 1-2 دنوں کے بعد, فرماتے ہیں تو نماز وحشت پڑھی تو اس رات کو جائے گی جو قبر میں پہلی رات, لیکن اگر آپ چاہیں تو اس رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں جو فوت کے بعد کی پہلی رات, اور سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز وحشت دو دفعہ پڑھ, جیسے فرض کیجئے کسی کا انتقال آج اتوار کو ہوا اور یہ طے پایا کہ اس کو کل پیر کے دن دفن کریں, تو اب اتوار کا دن گزر کے ابھی جو رات آنے والی ہے یہ مردہ قبر میں گیا ہی نہیں, تب پھر بھی کل جائے گا قبر میں تو کل کے بعد جو رات آئے گی جو پاکستان میں پیر کی رات کہلائے گی اور اسلامی اصطلاح میں شب منگل کہلائے گی, اصل وقت وہ, لیکن آپ چاہیں تو آج بھی پڑھ سکتے, بلکہ کچھ مراجے جیسے آ گئے کوئی نے کہا بہتر یہ ہے کہ آج ہی پڑھ, بہتر بھی تھا لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں راتوں میں پڑھ لیا, لیکن اگر خالی آج پڑھ لیں اور کل نہ پڑھیں جو دفن کی رات ہے تب بھی نماز وحشت بہت گئی جہاں کے لیے, تو نماز وحشت فضا نہیں ہو سکتی, فضا کے حوالے سے اس کی مثال نماز عید اور نماز جمعہ, جیسے نماز عید کسی نے کہا اگر مجبوری ہو نماز وحشت, جیسے ہمیں خبر عید دو دن کے بعد ملی, تو یہ بالکل وہی مسئلہ ہے جو عید کے حوالے سے ہر سال آپ کو پیش آتا, کہ اگر عید کے دن آپ کو خبر ہی ملی چاند کی 2 بجے 2 پہر اور نماز عید ظہر کی اذان کے بعد قضا ہو جاتی, خبر ہی آپ کو دیر سے ملی, آپ نے جان بوجھ کر عید کی نماز نہیں چھوڑی, آپ تو اسے عید رمضان سمجھ کے روزہ رکھ کے بیٹھے, خبر آپ یہاں سے 2 بجے کوئی آپ کی اس کے اندر آپ کا دخل ہی نہ تھا, داخل وقت گزر گیا ہے اب نماز عید نہیں پڑھ سکتے, البتہ اس کا ثواب گھر بیٹھے مل جائے, اس لیے کہ کاش مجھے پہلے سے پتا چل جاتا تو میں نماز عید بھی پڑھ لیتا, تو نماز وحشت نہیں پڑھ سکتے, نماز مغفرت پڑھ سکتے, نماز مغفرت یعنی 2 رکعت نماز کر کے نیت کرے اس کا ثواب اس کو پہنچے, یہ زندگی میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی اپنی زندگی, لیکن نماز وحشت جو خاص ہے وہ صرف اس رات کے لیے جو قبر میں پہلی رات ہے, یا مراجع نے کہا کہ مرنے کے بعد کی پہلی رات بھی پڑھ سکتے ہیں, البتہ آگاہ چیزانی اس مسئلے میں اختلاف کیا, کہا کہ نماز وحشت قبر میں مرنے والے کے پہنچانے کے بعد پہلی رات پڑھی جائے, موت کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی, البتہ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھی بھی جا سکتی, جیسے آپ نے نماز شب میں ان کا مسئلہ دیا, فرمایا ایڈوانس نہیں پڑھ سکتے, تو آپ نے کہا اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے 7 بجے نماز شب پڑھنے کا, فرمایا پڑھ سکتے, تو ہم نے کہا ہے ابھی تو آپ منع کر رہے تھے کہ ایڈوانس نہیں پڑھ سکتے, کہا کہیں گا تو پھر یہ 7 بجے کیسے پڑھے گی, اس لیے کہ میرے فتوے نماز شب کا وقت ہی آ گیا 6 بجے یعنی جب سورج ڈوبا, نماز وحشت قبر میں آ گئے سیستانی کا مسئلہ, فرماتے ہیں نماز وحشت ایڈوانس میں نہیں پڑھ سکتے لیکن پڑھ سکتے, کیا مطلب اس پر افراد سے جمرے کا مرضے کا جملہ تو بہت آسان ہے، میں نے ذرا اسے پورا اثر بنایا. فرماتے نماز شب کے دو طریقے ہیں، روایتوں میں آئے دو الگ الگ روایتیں. جو نماز شب تم لوگ سمجھ رہے پہلی رکعت میں آیت الکرسی، دوسری رکعت میں دس مرتبہ قل ہو، یہ والی نماز شب دفن کے بعد پہلی رات پڑھی جائے. مگر کفامی نے اپنی کتاب مصباح رسول خدا سے ایک اور روایت نقل کی، وہ نماز شب کا نماز وحشت کا دوسرا طریقہ. اچھا اب یہاں میں نماز شب و وحشت کے الفاظ اگر ملا گیا تو ٹھیک کر دیجیے، نماز وحشت کا وہ دوسرا طریقہ، وہ ذرا آسان طریقہ. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد دو مرتبہ قل ہو اللہ، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ الحاکم التکاثر التکاثر قبل مفاد. یہ جو قرآن کا پورا سورہ، یہ سورہ تکاثر دس مرتبہ کہا، وہ سورہ انا انزلنا دس مرتبہ تھا، وہ طریقے میں ذرا غلطی ہو رہی. کبھی بدلا سمجھ گئے ہوں گے کہ سورہ بلڈ شوگر بہت ہائی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے زبان بھی لڑکڑا تھی اور دماغ بھی لڑکڑا تھا. تو خلاصہ یہ کہ نماز وحشت کا جو پہلا طریقہ ہمارے یہاں، پہلی رکعت میں آیت الکرسی، دوسری میں دس مرتبہ انا انزلنا، یہ طریقہ ہے. آغا سیستانی فرماتے ہیں دفن کے بعد کی پہلی رات، اور اگر آپ کسی وجہ سے دفن سے پہلے موت کے بعد کی پہلی رات میں بھی نماز پڑھنا چاہیں، امی نے اپنی کتاب مصباح پیغمبر سے جو حدیث نقل کی کہ نماز وحشت قبر پڑھو، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد دو مرتبہ قل ہو اللہ، اور دوسری رکعت میں دس مرتبہ سورہ تکاثر، یہ والے طریقے کی نماز وحشت پڑھنا چاہو تو یہ موت کے بعد پہلی رات، وہ والے طریقے کی نماز وحشت پڑھنا چاہو وہ دفن کے بعد کی پہلی رات. نیت دونوں میں نماز وحشت تھی. اب ہم دوبارہ دوڑ کے گئے دیگر مراجع کے پاس، جائے مراجع کرا، یہ تو آغا سیستانی نے ہمیں دو طریقے بتا دی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک یہ آغا کوئی ہوں کہ امام خمینی، ان سے پہلے آغا حکیم و بروجردی ہوں کہ آج آغا خامنئی. فرماتے کہ ہمارے نزدیک یہ دونوں طریقے تمہیں اختیار ہیں، موت کے بعد پہلی رات کو پڑھنا چاہو جو ایڈوانس ہے، اس میں سے جو طریقے سے چاہے پڑھو، اور واقعا جو اصل وقت ہے دفن کے بعد پہلی رات، اس میں بھی اختیار ہے جس طریقے سے چاہے پڑھو. لیکن بہتر یہ کہ جب بھی نماز وحشت قبر پڑھو ہمیشہ دو نماز وحشت پڑھو، ایک اس طریقے سے اور ایک اس طریقے سے، تاکہ دونوں روایتوں پہ عمل ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں طریقے مرنے والے کو قبر میں فائدہ پہنچاتے ہیں. اب پھر وہی ہماری بات جہاں سے شروع ہوئی، وہ یہ کہ انسان سماج میں ہمارے اب پڑھ سمجھنے والے لوگ کا جو طریقہ چلا رہا اسی پہ عمل کرنے والے زیادہ. میں اس مجمعے کی بات نہیں کرتا، گھر کے شاید یہ جملہ تو اس مجمعے کے لیے بھی ہو، لیکن باقی جہاں جہاں تک موقع ملا اور نماز وحشت کا دوسرا طریقہ بتایا تو مجمعے کی اکثریت نے اس طرح سنا جیسے یہ طریقہ ہی وہ پہلی مرتبہ سن رہے. جبکہ مجھے بتائیے کہ جس مرجے نے نماز وحشت کی روایت لکھی، کون ایسا ہے کہ صرف پہلی روایت لکھی اور دوسری نہ لکھی؟ تقریباً ہر ایک کی ہر کتاب میں دونوں طریقے تھا، مگر پڑھ کے اگر ہم عمل کر رہے ہوتے تو ہمیں دونوں طریقے پتا ہوتے. ہم تو مکھی بٹھا رہے ہیں جو حرام نہیں ہے غلط نہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ دھوکے ہو جاتے. اس کے اندر ہم نے سمجھا کہ صرف ایک طریقہ نماز وحشت کا ہے، دوسرا ہے دوسرا نہ صرف یہ کہ ہے بلکہ پہلے کے برابر اتنا معتبر کہ آغا سیستانی نے تو تفصیل کر دی کہ قبر کی پہلی رات کے لیے وہ ہے اور موت کی بات پہلی رات کے لیے یہ. اور باقی مراجع نے کہا کہ ہر صورت ہمیشہ نماز وحشت ایک نہیں بلکہ دو پڑھا کرو. اگر بہت زیادہ زحمت ہو رہی تو ایک ہی نماز میں دو طریقے بھی ملائے جا سکتے ہیں، پہلی رکعت میں آیت الکرسی کے بعد دو قل، اور دوسری رکعت میں دس انا انزلنا اور دس الحاکم التکاثر. لیکن یہ جس کو بڑی زحمت ہو رہی ہے، یہ تو تھا ایک سوال. اگلا سوال نہیں، ڈیڑھ گھنٹہ تو ہو چکا، سوا گھنٹہ تو کبھی تو بھول جائیے، اب تو پورا ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا. پہلا دوسرا سوال بہت آسان ہے کہ اگر کوئی نماز جنازہ میں تاخیر سے شامل تو کیا حکم؟ جواب وہی حکم ہے جو نماز جماعت کا، یہاں سے ملے تیسری تکبیر میں ملے اپنی پہلی تکبیر قرار دو، چلتے رہو اس نماز کے ساتھ نماز جنازہ، رکعتیں تکبیریں اپنی چلاؤ، اور آخر میں جتنی تکبیریں اور دعائیں بچا وہ خود پڑھ لو. اور اس کے ساتھ ہی آج میں تک نہ صرف یہ کہ ختم ہو بلکہ ایک مرتبہ پھر پروردگار نے یہ بتا دیا، دیکھو کبھی کوئی ایسا کلمہ تمہاری زبان سے نہ نکلے جو تکبر سے ملتا جلتا ہو، کے درس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ الحمدللہ پہلی مرتبہ ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں, آج شوال موضوع رہے اور شروع سے لے کے آخر تک پہلے جملے کے بعد آج شوال کا لفظ بھی نہ آنے پایا. یہ تو اکثر ہوتا جو وعدہ نہیں پورا کرتے جاتے لیکن ہم دس منٹ بعد کہتے ہیں کہ انقریب میں اپنے آج شوال کے موضوع پہ آ رہا ہوں, یہ بھی نہ پایا. مسئلہ سے پروردگار آئندہ اس لیے وقت کی پابندی کرنا کہ اس کے فوراً بعد حضرت امام خمینی کے سلسلے کی مجلس میں جانا, کوشش کروں گا کہ موضوع کی بھی پابندی کروں. اب وعدہ نہیں, مسائل دو ہفتے سے ذرا کھینچ پچ ہو کے آ رہے ہیں, یعنی اگر آپ چمٹی سے مسائل اٹھائیں جو تقریر میں پھیلا دیے گئے تو کم سے کم 20 منٹ کا ایک مسائل کا حصہ ہے لیکن وہ مل جل کے آئے, آئندہ سے یہ خرابی بھی دور ہوگی. کیونکہ میں ضمناً آخر میں اپنی بیماری کے حوالے سے ایک ایسی خبر آپ کو دے گیا کہ اس کے بعد سے آپ کی غالباً چپ ہی رہیں, نہ صرف یہ کہ چپ رہیں گے بلکہ تقریر کے بعد بھی چپ رہیں گے اور مجھے خیریت کے ساتھ یہاں سے جانے دیں گے. اب میرے اجازت دینے کا وقت آ گیا. یہاں کا دستور یہ ہے کہ جاتے جاتے مومنین نے کرام درود بھیجتے ہیں, ایک مرتبہ بابا سے بڑے درود بھیجتے ہیں.